الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العالى ولسوف يرضى. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی رفیقان ملت دروس کا سلسلہ اپنی ترتیب کے ساتھ اور اپنے وقت کے ساتھ جاری و ساری ہے الحمدللہ. کل کی نشست میں ہم نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ میں سے ایک بہت عظیم وصف جمیل کا ذکر کیا. آج باعتبار امتی کے جن کے فضائل اور خصائل کو ذکر کرنے کی سعادت ہم تمام حاصل کر رہے ہیں تو ان کا لقب مبارک یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ حضرات انبیاء کے بعد، یہ سیدنا علی کا بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی شخصیت سب سے افضل ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہ تمام امت کا عقیدہ ہے. سرکار داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب کشف المحجوب شریف میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کو لکھا تو فرمایا خیر الانام بعد الانبیاء، یعنی بعد الانبیاء خیر الانام، اللہ کے بندوں میں سب سے خیر اور افضل انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ذکر کیا تو یہ کلمات لکھے لفضل کل واحد منہم فی عصرہ و زمانہ، یعنی وہ عظیم ہستی کے جن کو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہر ایک پر فضیلت دی جو آپ کا دور پاک تھا. یہ سیدنا غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، یعنی اپنے زمانے میں سب سے افضل اور اعلیٰ، اپنے زمانے میں صحابہ کی جماعت میں سب سے ممتاز اور سب سے افضل شخصیت. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں سنیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے لطائف شریف میں بھی اس بات کو ذکر کیا. آپ لطیفہ نمبر 33 میں مخدوم سمنانی حضور قبلہ شیخ اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہے اور اسے سنی کہا جائے گا کہ جس کے اندر 10 علامات پائی جائے اور ان میں سب سے پہلی اور معتبر علامت یہ ہے، سنی وہ ہے جو تمام خدائی میں بعد الانبیاء دو پیروں کو سب سے افضل جانتا ہو، اور سب سے بڑے پیر ابو بکر ہیں پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو یہ حضرات صوفیہ کا بھی نظریہ ہے، یہ حضرات فقہا کا بھی نظریہ ہے، یہ متکلمین کا بھی نظریہ ہے، یہ مورخین کا بھی نظریہ ہے. یعنی اہل سنت کے ان طبقات میں علم کی تحقیق اور تفتیش میں جن حضرات نے جس شعبے کی خدمت کی ہے، تمام کے نزدیک حتمی عقیدہ یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے. اور افضلیت یہ آپ کی کل ہے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے سیدنا صدیق اکبر پر آپ گفتگو سنتے ہیں، میں چند وہ باتیں آج کے درس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو عموماً نہیں ذکر کی جاتی یا جس کا جاننا بحثیت سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فضیلت علی الاطلاق حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہے، اور یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت ثواب، جس کو جس کی نیکی پر سب سے زیادہ ملتا ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کثرت ثواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ صدیق بھی ہیں، آپ اشجع بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، اور دربار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کرامتوں کے اندر اولیت کا درجہ پا رہے ہیں. اگر آپ کے اسلام کی قبولیت کو دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے تو یہ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ لے کر آئی، اور غلاموں میں اس لیے کہ چار روایتیں ملتی تھی. یہ احسان امت پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے، کیونکہ یہ چار روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے ایمان ابو بکر صدیق لائے ہیں، ایک روایت ملتی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لائے ہیں، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ لائے ہیں، ایک روایت ملتی ہے حضرت مولائے کائنات لائے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے شرازے کو منتشر ہونے کی بجائے مستمع کیا اور ایک تدبیق بیان کی ہے. فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ، بچوں میں حضرت مولائے کائنات، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ جو تدبیق ہمیں ملتی ہے یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے امت کے اوپر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے کہ آپ نے اس روایت کو اس تدبیق کے ساتھ بیان کی، ایک بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے جب خود پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ آپ شیر خدا ہیں، آپ کے نزدیک اشجع الناس کون ہے، آپ کس کو سب سے بڑا بہادر کہتے ہیں اس وصف کو کہ اشجع الناس آپ کس کو کہتے ہیں، تو حضرت مولا کا یہ فتویٰ ہے، مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں علی شیر خدا یہ کہتا ہوں کہ اشجع الناس سب سے بڑا بہادر و شجاع جو ہے وہ ابوبکر صدیق ہے. اور اس کی دلیل حضرت علی نے خود ذکر کی ہے، اس کی دلیل حضرت علی نے خود ذکر کیا ہے کہ اشجع الناس. دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جزوی فضیلتیں پائی ہیں، کوئی ایک گوشے میں روشن ہوا، کوئی دوسرے گوشے میں روشن ہوا، لیکن تمام گوشوں کا اجتماع اگر آپ کو ملے گا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملے گا. یہ صرف خلافت نہیں ہے، یہ خلافت افضلیت بھی ہے، انعام بھی ہے، ولایت بھی ہے، سیاست بھی ہے، روحانیت بھی ہے، تقویٰ بھی ہے. کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت جو ہے یہ فضائل کے جملہ جہتوں کے اندر امامت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے تقوی کے اندر، علم کے اندر، شجاعت کے اندر، بدباری میں سارے صحابہ سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے خود اس بات کو ذکر فرمایا جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی تقریر خانہ خدا میں کی تھی اور پہلا خطاب فرمایا تھا، تو اس وقت مشرکین کی طرف سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو روکنے کی کوشش کی. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اول خطیب تھے اور سب سے پہلی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا، اور بڑے مجمع کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے اس کا جواب دیا، اور اس میں بھگدڑ مچ گئی، اور اس بھگدڑ میں انہوں نے حضرت ابوبکر کے اوپر حملہ کیا اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا اور جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کی زبان پر پہلا جملہ اپنی ماں کے لیے تھا کہ یہ بتائیے کہ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت بچہ تھا، کیونکہ دیکھیے نا اسلام کو سب سے پہلے جس کے ایمان نے نفع دیا، احترام سب کا کریں گے، نفس صحابیت میں سب برابر ہے، لیکن جس کے اسلام نے سب سے پہلے، جس کا اسلام اور جس کا قبول اسلام حضور کے مشن کے لیے جو سب سے پہلے معاون بنا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں. یہ مانتے ہیں کہ حضرت مولا علی ایمان لائے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ پہلے ایمان لائی ہیں، ہم مانتے ہیں کہ زید بن حارثہ ایمان لائے ہیں، لیکن اس تناظر میں آپ دیکھیے حضرت خدیجہ خاتون ہیں، ان کا ایمان لانا اس قوت کا یعنی نسبت کے اعتبار سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کارہائے نمایاں کے لیے اس قدر معاون نہیں، کیونکہ خاتون ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر بڑی قدر والا، عصمت والا، جس کا میرے جیسے اور آپ جیسے آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن سامنے جب ابو بکر جیسے کا ایمان ہو تو پھر یہ جملے کہے جائیں گے. دیکھیں وہ خاتون ہے، وہ تو گھر میں رہنے والی ہے، زید بن حارثہ غلام ہے، غلام کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، حضرت علی المرتضیٰ بچے ہیں، بچے کا کسی کی بات کو قبول کر لینا یعنی مولا کا قبول کرنا فضیلت ہے، مولا کا قبول کرنا فضیلت ہے، لیکن ظاہری سطح پر اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ حضور کو مان رہا ہو فضیلت ہے، فضیلت ہے، فضیلت ہے. میری تقریر کے دوسرے رخ کی طرف کوئی ناسبیت اور رازویت کا ذہن نہ بنائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کا 8 سال یا 10 سال کی عمر میں ایمان لانا یہ بہت اعلیٰ صفت ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے جس کا ایمان سرکار کے مشن کے لیے معاون ثابت ہوا، ایک طرف عورت تھی، ایک طرف بچہ تھا، ایک طرف غلام تھا، اگر کوئی آزاد آدمی، مال والا آدمی، مالدار آدمی اگر کوئی تھا تو صرف ابوبکر صدیق تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے وہ حضرت ابوبکر، بولیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کا ایمان اسلام کے لیے سب سے بڑا نفع بخش تھا. اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہوا، یعنی سرکار نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک واقعہ جو حضرت علی نے ذکر کیا، سرکار نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نماز پڑھتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی گردن مبارک میں ایک کافر آگے بڑھا اور اس نے پھندا لگایا، جب اعلان نبوت حضور نے کیا. یہی سارا معاشرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امین و صادق کہتا تھا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت کا اظہار فرمایا اور ان کی کفر کی غلطیوں کو واضح کیا تو وہ صادق الامین کے اس پیمانے کو جو دل سے قبول کرتے تھے، حسد کا، بربریت کا، اور تعصب اور اپنی برادری کے گھمنڈ کی وجہ سے اور اپنے برادری کے تعصب کی وجہ سے حق کو انہوں نے چھوڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں جب پھندا لگانے کی معاذ اللہ کوشش کی تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس نے آگے بڑھ کر اس کافر خبیث کو گھوسا مار کر پیچھے گرایا، فرمایا وہ میں نہیں تھا، وہ ابوبکر صدیق تھے. فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ تھے. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہے، اور جس وقت آپ اسلام لائے ہیں اور دار اسلام سے آپ شامل ہوئے ہیں تو آپ کی تبلیغ اور اخلاص اتنا تھا کہ آپ ہی کی تحریک پر اور آپ ہی کی تبلیغ پر سعد بن وقاص مسلمان ہوئے ہیں. آپ ہی کی تبلیغ پر حضرت عبداللہ بن مسعود مسلمان ہوئے ہیں. آپ ہی کی تحریک پر عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے ہیں. آپ ہی کی تحریک پر عثمان غنی ذو النورین اسلام میں آئے ہیں. آپ ہی کی تحریک پر ابو عبیدہ بن جرہ آئے ہیں. مجھے کہنے دیجئے کہ اسلام کے وہ شہپارے جو اسلام کی اصل بنیاد ہے ان کو اسلام سے جوڑنے والے ابوبکر صدیق ہیں. اور آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی کو جب دعوت دی نا اسلام کی تو عثمان غنی نے سیدھا یہ کہا ابوبکر تم مطمئن ہو ان سے؟ ابوبکر نے کہا میں مطمئن ہوں. تو کہا میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. تو اتنا اعتماد. یعنی آپ دیکھیے کہ جواہر اسلام کے اندر اگر آپ کو نیر اعظم اور نگینے اگر ملیں گے تو اس کے پیچھے تحریک جس کی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن سیدنا صدیق اکبر کے لفظ استعمال کرتے ہیں اشجع الناس, صحابہ میں سب سے نڈر اور بہادر. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے شجاعت کے درجنوں واقعات عموماً آپ کی حلم اور آپ کی شفقت کو زیادہ ذکر کیا جاتا ہے, لیکن ہر صحابی اپنی جگہ پر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم کا مظہر ہے. اگر ان میں شفقت ہے تو اپنوں کے لیے, دشمن ہے دشمنی ہے تو رسول کے دشمنوں کے لیے. کیا سیدنا صدیق اکبر سے بڑا کوئی بہادر ہوگا کہ بیٹے عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ تم نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تو میں بیٹا نہ دیکھتا نبی کا مخالف دیکھ کر تیری گردن مار دیتا. تو دیکھے وہ نرم دل شخصیت ہیں, لیکن نرمی کس کے لیے ہے؟ سرکار کے غلاموں کے لیے, سرکار کے. اور اگر بیٹا تو دل کی سب سے قریبی صورت ہے, دل کی نرمی اور گداز کے لیے اولاد تو سب سے قرین قیاس اولاد ہی ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے جملے نے بتا دیا کہ ان کے نزدیک اولاد کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر حضور سے نسبت نہ ہو اور حضور سے نسبت ہو تو پھر نسبت کے لیے ساری امت کا احترام ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ایک یہودی کے پاس حضور علیہ السلام نے آپ کو بھیجا کہ جاؤ اس سے قرضہ لے کر آؤ. حضرت ابوبکر صدیق اس کے پاس گئے اور اس نے, وہ بڑا بدتمیز تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ اس سے قرضہ لے کر آؤ پھر بعد میں لوٹا دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق گئے اور اس سے کہا کہ جناب مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے اور تو جو ہے وہ فلاں رقم دے دے. تو اس کی زبان سے جملہ نکلا کیوں تمہارا رسول اور تمہارا خدا فقیر ہو گیا ہے, فقیر ہو گیا ہے. تو ابوبکر نے تقیہ نہیں کیا کہ ابھی سیٹ ہے ابھی سے تو پیسے لینے یہ کرنے. تو ابوبکر کا ایمان ایمان نہیں تھا, مدنی ایمان تھا. کتابوں میں آتا ہے ابوبکر صدیق نے اسی کے کشکول کو لے کر اس کے منہ پر مارا, اس کا سر پھٹ گیا اور کہا رب کعبہ کی قسم اگر حضور نے تجھے امان نہ دی ہوتی تیری میں گردن مار لیتا. اور سرکار کو جا کر اس بات کو ذکر کیا, سرکار نے آپ کو شاباشی عطا فرمائی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تو یہ حضرت حضرت نعرہ لگاؤ بیٹا, اور اس طرح نعرہ نہیں ہوتا, ذرا لگاؤ زور سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نعرہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا فرماتے اشجع الناس, اشجع الناس یہ حضرت مولا کے الفاظ ہیں. اس لیے مولانا بیعت بھی تو کی ہے, نمازیں پڑھی ہے. یہ جتنا چوں 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 وہ جتنا کر لیں, لیکن ماننا تمہارے باپ کو بھی پڑے گا کہ علی نے بیعت کی ہے. علی نے بیعت, تم ہمارے اس نقطے پر پانچ منٹ نہیں ٹھہر سکتے ہم سے. تم چیمپئن بنتے ہو, تمہارا باپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ علی نے بیعت کی ہے. اور علی ڈرپوک نہیں, وہ شیر خدا ہے, اس کا ہر فیصلہ ٹھیک فیصلہ ہے. سنی نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان کر علی کی عدالت کو قبول کر لیا ہے. یہ کہنا کہ علی کا جو کہنا ٹھیک ہے یہ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا, یہ سنی کے منہ سے اچھا لگتا ہے. کیونکہ مانو علی کو پھر بہانے دوڑاؤ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے جملے اشجع الناس, کیا جملے بولیے, کیا جملے ہیں؟ لوگوں میں سب سے بہادر, لوگوں میں سب سے اعلیٰ. سیدنا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ نہ ماننا یہ حضرت علی کے تقوی کو داغدار بنانا ہے. اور حضرت علی کا تقوی داغدار نہیں، وہ نور اللہ نور ہے، اور نور اللہ نور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ تسلیم نہ کرنا علی کے تقوی کو مشکوک کرنا ہے. اور علی کا تقوی مشکوک نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اور تقوی کی معراج نماز ہوا کرتی ہے، اور حضرت علی نے زندگی کی ساری نمازیں جب تک حضرت ابو بکر رہے ان کے پیچھے ادا کی. مومن کا شعار، حضور فرماتے ہیں نماز نہیں تو پھر کیسا اسلام، نماز نہیں تو کیسا دین. نماز 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 تو فاسق کے پیچھے نہیں ہوتی، نماز تو فاسق کے پیچھے نہیں ہوتی، نماز تو گناہگار کے پیچھے نہیں ہوتی. اور جس کے پیچھے ولایت کا بادشاہ علی کھڑا ہو تو پھر اس کا تقویٰ کتنا ہوگا امام کا، اور اس کا علم کتنا ہوگا. جس کے پیچھے علی نماز پڑھے تو وہ امام کتنا اعلیٰ ہوگا، جس کی تکبیر پر علی تکبیر کہے تو اس کا تقویٰ کتنا اعلیٰ ہوگا. تو حضرت میں تو حیران ہوں یہ کیا دبکی بجاتے ہیں، کوئی ایک بہانہ کر، کیا دلیل بنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی خلافت، اور آپ دیکھیے وہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں یہ خود اپنی بنڈل بازیوں میں لکھتے ہیں، اور بات ہم قبول کرتے ہیں. بنڈل بازی اس لیے کہ غلط کتاب ہے، اور بات ٹھیک اس لیے کہ مضمون ٹھیک ہے. ہم قبول کرتے ہیں کہ علی وہ ہے کہ اس کی مخالفت پر مولا خود کہتے ہیں کہ میری مخالفت پر اگر سارا عرب آ جائے تو میں پیٹ دکھا کر بھاگوں نہیں، اسے پچھاڑ کر رکھ دوں. علی پچھاڑتا دشمن کو تو ہے، لیکن ابو بکر کے آگے آنکھیں بھی نہیں کستا ہے. اگر علی کو شیر خدا مانو گے تو دلیل یہ کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں. حضرت علی کو متقی ماننا ہے تو دلیل یہ کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں. حضرت علی کو اعلیٰ ماننا ہے تو دلیل یہ کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں. اس لیے کہ ساری ہمدردیاں، سارے اخلاقی پیمانے، تقوی کی ساری نظیریں حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے دور میں پیش فرمائی ہے. تو یہ ایک واضح دلیل ہے جس کو ہر سنی نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حسین نے یزید کے پیچھے نہیں پڑھی. حسین نے تو بیٹا اتنا تمیز والا ہے کہ جو غلط ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو بیٹے کی تربیت تو باپ سے ہے. اگر ابو بکر غلط ہوتے تو جس طرح حسین یزید سے لڑ گئے ہیں اس طرح ابو بکر سے علی لڑ جاتے. لیکن ایک واقعہ کیا، یہ تو دونوں یار ہیں، ساتھ میں کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں. تو یہ کتنی واضح بات ہے، کتنی واضح بات. کہا اگر یہ کہا جائے کہ جی حضرت علی نے تقیہ کر لیا تھا تو میں نے کہا تقیہ باپ نے کر دیا، بیٹے نے کیوں نہیں کیا. اگر تقیہ دین کا نواں حصہ تھا تو نواں حصہ تھا تو یزید کی بیعت کر لیتے. اور ان کی کتابوں میں لکھا امام جون عابدین نے بیعت کی ہے، اہل بیت کے حاشی. میں نے کہا پڑھنا ملا باقر مجلسی کو، اس نے لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے بیعت کی ہے. یہ تو جو سنی ہے جو کل بھی یزید کو ٹنگاتے تھے آج بھی یزیدیوں کو ٹنگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرات اہل بیت، ابھی آگے موضوع چلے گا انشاءاللہ، ان خارجیوں کو بھی ہم لے کر آئیں گے جو اس بات کی بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے معاذ اللہ یزید سے بیعت کر لی تھی. یزید تو فاسق پلیت اور خبیث تھا، یہ اعلیٰ نسب ہے، یہ تو سر کٹاتے ہیں لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے غلط بندے کے. حضرت حسین نے یزید سے لڑ کر یہ بتا دیا کہ ابو بکر کی حکومت ٹھیک تھی اور میرے باپ کا فیصلہ ٹھیک تھا. تو بھائی ہم تو علی والے ہیں، علی ابو بکر کے ہوئے تو ہم بھی ابو بکر کے ہو گئے، علی عمر کے ہوئے تو ہم بھی عمر کے ہو گئے، علی عثمان کے ہوئے تو ہم بھی عثمان کے ہوئے. علی نے خود کہہ دیا دمادم مسخر اندر ابو بکر کا پہلا نمبر. لہذا اب تمہیں کوئی علی کا نام لیتا ہوا نظر آیا حضرت ابو بکر کو پسند نہ کرے تو سمجھ جاؤ یہ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ علی کا دشمن ہے. وہ کون ہے بولیے؟ علی کا دشمن ہے. اس لیے کہ وہ علی کے فیصلے پر الزام کر رہا ہے، علی کی نمازوں کو خراب کہہ رہا ہے، علی کے تقوی کو خراب کہہ رہا ہے، علی کے عقیدے کو خراب کہہ رہا ہے. اور جو علی کو سچا مانتا ہے وہ ابو بکر کو پہلا مانتا ہے. ہم تو عاشق ہیں اہل بیت کے، ہم تو عشق کے بندے ہیں. حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کو قبول کیا، ہم نے امیر معاویہ کو قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ لی حضرت علی نے، ہم نے حضرت علی نے نمازیں پڑھی حضرت ابو بکر کے پیچھے، ہم نے سیدنا صدیق اکبر کو قبول کیا. قرآن و سنت کی دلیل اور حضرات اہل بیت کی دلیل. تو لہذا لہذا اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر کو سمنا یہ لازم ہے. اور حضرات اہل بیت سے محبت جو ہے وہ داخل ایمان ہے، فرائض ایمان ہے. اب جو شخص حضرات اہل بیت کا نام لے اور عقیدہ اپنی طرف سے بنائے تو وہ اہل بیت والا تو نہیں ہوا نا. ابے تو اتنا شانا بن رہا ہے تو حضرت علی نے کیوں انکار نہیں کیا؟ میں نے چیمپئن سے خود پوچھا، میں نے پوچھا حضرت علی کے پہلے خلیفے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا. میں نے سر جھکا کر کہا، میں نے کہا اس حدیث کو ہم قبول کرتے ہیں. وہ ابن تیمیہ کو قبول نہیں کرتا، ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، ہم اس حدیث کو قبول کرتے ہیں. حضرت علی کو مولا مانتے ہیں الحمدللہ، غدیر خم کی یہ روایت کو مانتے ہیں، لیکن تمہاری بنڈل بازیاں نہیں مانتے. جو واقعی میں غدیر ہیں ہم اس کو مانتے ہیں. غدیر خم کے مقام پر جو مولا کے قصیدے کو ذکر کیا، یاد نہ آئے حضرت علی کے یوم پر میں ذکر کرتا ہوں، ہم اس کو مانتے ہیں کہ حضرت علی مولا ہیں. حضرت علی مولا، زبان مصطفیٰ نے علی کو مولا کہا اور قرآن نے ابوبکر عمر کو مولا کہا. قرآن اٹھا کے دیکھیے سورہ تحریر، فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے حضور سے جا کر کہا، حضور اگر ازواج مطہرات کی کوئی بات اگر آپ کو پسند نہیں آئی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو رب نے فرمایا، محبوب یہ بھی تیرے ساتھ تو میں بھی تیرے ساتھ اور جبریل بھی تیرے ساتھ. تو قرآن نے مولا جو کہا ہے وہ کہا ہی حضرت عمر کو ہے. کیونکہ آیت کا سیاق اگر آپ دیکھیں اور آیت کا پیچھے کا حصہ اگر آپ دیکھیں، سرکار کے ازواج مطہرات سے بیوی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا، کچھ چیزیں مانگی جو ظاہر سی بات ہے وہ معصومہ تو نہیں ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، معصومہ تو نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد پاک میں آ گئی ہیں تو پھر یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. اب ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی کسی خواہش کا اظہار بھی کرتی ہیں تو ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے. نبی کو وحی کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے، ان کو تعلیم نبی کے ذریعے دی جاتی ہے. اب ان کی ایک بات تھی، ظاہر سی بات ہے حضور کی سیرت ایک مکمل سیرت ہے، اگر اس میں وہ تقاضے نہ آتے جو ایک میاں بیوی کے اندر آتے ہیں تو ایک شوہر حضور کی زندگی میں اپنی زندگی کو کیسے پاتا؟ ایک عورت کے ساتھ جو اس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، کبھی محبت کا ہے، کبھی خوشی کا ہے، کبھی غصے کا ہے، اگر یہ ساری کیفیات حضور کی سیرت میں نہیں ہوتی تو سیرت کامل کیسی ہوتی؟ یہ تمام چیزیں حضور کی زندگی میں لا کر بتا دیا گیا کہ محبت کو اس طرح دیکھتے ہیں، اختلاف کو ایسے حل کرتے ہیں. اس میں ازواج مطہرات کی زندگی پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے. یہ سارے معاملات ہوئے اس لیے ہیں میرے دوستو تاکہ ایک شادی شدہ شخص جو ہے وہ حضور کی زندگی میں اس کے لیے کیا پیمانہ ہے، سیرت کا کیا گوشہ ہے. تو اس وقت فاروق اعظم نے اپنے جذبات عرض کیے تھے، یا رسول اللہ اگر یہ مسئلہ ہے تو کیا ہوا، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں. اور اس وقت سورۃ تحریم کی ہے آیت نازل ہوئی فوراً اس سے متصل، فإن اللہ مولاہ، محبوب اللہ تیرا مولا، وہ جبریل ہو جبریل تیرے مددگار، وہ صالح المؤمنین اور یہ ابوبکر عمر تیرے مددگار. تو جہاں مولا حضرت علی کو کہا گیا ہو وہاں مولا حضرت عمر کو بھی کہا گیا. مجھ سے کہنے لگا، وہ کہنے لگا حضرت علی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے؟ تو میں نے کہا حضرت ابوبکر کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتا تو؟ پھر ترتیب لے کر آنا، حضرت ابوبکر کو بھی علیہ السلام کہے، حضرت عمر کو بھی علیہ السلام کہے، عثمان کو بھی علیہ السلام کہے، علی کو بھی علیہ السلام کہے. یہ علیہ السلام ڈائریکٹ جو نسبت تو کرتا ہے، علماء نے جو اس میں احتیاط کا پہلو رکھا ہے وہ اس میں عصمت کی نسبت لاتے ہیں. اس لیے علماء نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تو علیہ السلام کو لانا چاہتا ہے تو پھر آج سے ابو بکر کو بھی علیہ السلام کہنا شروع کر. جب چاروں کو کہہ دے تو ہم کہیں گے اجازت ہے، جب چاروں کو کہہ دے تو ہم اجازت، ہم کہیں گے جی بالکل کہو. حضرت ابو بکر علیہ السلام، حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عثمان علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام، جن بزرگوں نے منع کیا ہے اس میں بغض اہل بیت کا عنصر نہیں تھا بلکہ پروپیگنڈے کو لکھنا تھا کہ علی علی ہے، نبی و معصوم نہیں ہے، نبی کے غلام ہے اور نبی کی اطاعت سے محفوظ ہے. نبی کے غلام ہے اور نبی کے اطاعت سے آپ محفوظ ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ اللہ نے جو یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اشجع الناس، کہ ابو بکر جو ہے وہ سب سے بہادر ہے، سب سے بولیے بہادر ہے. تو اس کی مثال بخاری کے اندر بھی موجود ہے، بخاری کتاب المغازی کے اندر موجود ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے غلاموں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، ہجرت کے چھٹے ساتویں سال. سرکار اسی سال اپنے صحابہ کو لے کر روانہ ہو گئے اور 1400 صحابہ کو لے کر حرم شریف جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچنے کے لیے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روک دیا کافروں نے.
کہ آپ کو ہم اندر نہیں آنے دیں گے, آپ کو اندر ہم نہیں آنے دیں گے. اب آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے رہتے صلح حدیبیہ کو, ان سے پھر مذاکرہ شروع ہوئے. حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر کافروں سے معاملات طے کرنے کے لیے بھیجے, اور کافروں نے اپنے دو نمائندے باہر بھیجے. وہ باقاعدہ حدیبیہ کے مقام پر آئے, شمیسی کے قریب آئے, اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کیے. ان میں ایک سہیل بن عمر تھا, ایک عروہ بن مسعود تھے, اور یہ دونوں صاحب ایمان ہو گئے تھے. عروہ بن مسعود جو ابھی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا, اور دوسرے تھے سہیل بن عمر جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. عروہ بن مسعود جب حضور کے پاس آئے اور سہیل بن عمر بھی آئے, تو اس میں ایک جملہ حضرت ابوبکر کا سنیے, پھر دوسرا واقعہ بتاتا ہوں. سہیل بن عمر جب آگے آیا, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں کرتا تھا تو حضور کی بات کو قبول نہیں کرتا تھا, اور دوسرا اعتراض قائم کرتا تو سرکار مسکرا کر ہمیں روکتے اور اس کو درگزر کر کے جواب دیتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اس کا جتنا لحاظ کر رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے, معاملہ کچھ اور ہے. اور حضرت فاروق, حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اس کے کئی سالوں کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع میں پہنچے, فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہی سہیل بن عمر جو الجھ رہا تھا حدیبیہ کے مقام میں, کافروں کا سفیر اور مشرکوں کا نمائندہ تھا, میں نے دیکھا کہ حضور ایک پتھر پر بیٹھے ہیں اور یہ سرکار کے پاؤں دھلا رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ پیارے مصطفیٰ کی کریم کی نیت اور نظروں میں اس کا ایمان تھا, اس لیے حضور نے اس کی گردن مارنے کے لیے نہیں کہا. اور دوسری بات یہ کہ عروہ بن مسعود جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے, عروہ بن مسعود جب آگے آئے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لحاظ دلاتے تھے کہ یار آپ آئے ہیں, اے محمد ابن عبداللہ آپ آئے. یہ سفیر بن کر آئے تھے کافروں کی طرف سے عروہ بن مسعود, اور یہ کہہ رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ حضور سے کہتے تھے کہ آپ اپنے محلے والوں کو مارنے آئے ہیں, جس برادری میں آپ رہے ہیں ان کو مارنے آئے ہیں. سرکار نے کہا کہ تم یہ الزام اس پر کیوں لگا رہے ہو, اگر میں قتل کے لیے آتا, قتال کے لیے آتا تو احرام پہن کر آتا, اپنے ساتھ تو میں لاؤ لشکر لے کر آتا, ہمارے پاس تو صرف وہی چھریاں خنجر اور بھالے ہیں جس کے ذریعے جانور ذبح کریں یا پتے توڑیں. اگر لڑنے کے لیے آتے تو پھر ہم تو بدر کی طرح تیاری کر کے یا کچھ بن کر کے آتے, اور احرام کی حالت میں تو نہیں آتے. تو عروہ بن مسعود حضور سے سوال کر رہا تھا, حضور جواب دے رہے تھے. اتنے میں اس نے کیا کیا, اب بات کرتے کرتے اس کا ہاتھ حضور کی داڑھی پر لگا, ریش مبارک پر ہاتھ لگا. تو قریب میں ایک بندہ کھڑا تھا نیزہ لے کر, اس نے اس کے ہاتھ پر اس خنجر کو چبایا اور ہاتھ پیچھے کیا کہ ہاتھ پیچھے کر. اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. پھر دوران ایک گفتگو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لحاظ کے لیے پھر آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ریش مبارک پر ہاتھ لگایا کہ آپ اس بات کو مانیے. تو پھر اس شخص نے جو پیچھے کھڑا تھا اس نے خنجر پھر چبا کر کہا ہاتھ پیچھے کر. تیسری دفعہ جب آیا کہا یہ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں ہاتھ پیچھے کر, اب اگر تو نے حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگایا تو میں تیری گردن اتار دوں گا. عروہ بن مسعود نے جب گردن اٹھا کر دیکھا تو یہ آپ کا بھتیجا تھا, اور انہوں نے کہا کہ تو میرا چچا تو ہے لیکن تو کافر ہے, اور حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگانا تیرا منصب نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس قدر محبت میں سرشار کہ مشرک کا ہاتھ حضور کی داڑھی مبارک پر کیسے لگ رہا ہے. تو خنجر چبایا اور وہ بھتیجے ان کے, اور عروہ بن مسعود کے احسانات اس پر تھے, یہ ایمان لے آئے. انہوں نے کہا احسانات اپنی جگہ پر ہیں, مصطفیٰ کریم کے جسم کو ہاتھ لگایا کہ گردن اتار دوں گا. چچا یہ سن لینا, سگے چچائیں کہ چچا گردن اتار دوں گا تمہاری اگر تم نے اپنے گندے ہاتھ حضور کی داڑھی مبارک کو لگایا. یہ تو آقا کریم ہے کچھ کہہ نہیں رہے ہیں لیکن ہم برداشت نہیں کرتے, تیرے سر کو ہم تیرے سینے سے اتار کے زمین پہ پھینک دیں گے. حضرات گرامی اس وقت ہوا یہ کہ سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, اور یہ بھی لکھا مجمع, یہ تبریسی کی کتاب ہے مجمع البیان جو ان کی مستند تفسیر ہے, مستند تفسیر تبریسی کی, اس نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے. اور وہ لکھتا ہے کہ جب عروہ بن مسعود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کر رہے تھے تو اب بعد میں مسلمان ہوئے, انہوں نے جب ساری ہیل و حجت کر لی اور دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آنا ہی چاہتے ہیں, تو پھر اس نے کہا کہ آپ کیا لڑیں گے ہم سے, کیونکہ سفیر تھا قریش کا, کیا آپ لڑیں گے ہم سے؟ سرکار نے فرمایا لڑنے تو نہیں آئے ہم. تو کہا نہیں نہیں آپ بتائیں آپ لڑیں گے, اور پھر اشارہ صحابہ کی طرف کیا کہ یہ پتلے پتلے لوگ جو تم پکڑ کے لائے ہو حضور کہنے لگا یہ جو پتلے پتلے لوگ اور یہ سوکھے سوکھے جو آپ لے کر آئے ہو, جب ہمارا لشکر مکہ سے چلے گا تو ایک بھی نظر نہیں آئے گا. یوروا بن مسعود نے کہا, یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا کہ جب ہمارے جوان مکہ سے نکل کر حدیبیہ پر آئیں گے تو آپ کا ایک بھی صحابی نظر نہیں آئے گا. اس جملے کو جواب دینے کے لیے فاروق اعظم آگے نہیں بڑھے, حضرت علی آگے نہیں بڑھے, صدیق اکبر بڑھے. صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے عروہ بن مسعود کے سینے پر ہاتھ مارا کہ دفاع ہو پیچھے, تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ کہ جا جس کو چاہتا ہے لیا اور جو کرتا ہے کر لے. اور اس کو غیرت دلانے کے لیے ایک بات کی, ان کا ایک بت تھا لات جو عورت تھی, عروہ بن مسعود کو جواب دیا حضرت صدیق اکبر بخاری میں ہے, فرمایا جا اپنے لات بت کی شرمگاہ کو چاٹ لے, ہم حضور کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اس جملہ کہا, جملہ سنا آپ نے, فرمایا جا کے لات کی شرمگاہ کو چاٹ. یہ صدیق اکبر کا جملہ ہے. اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں آپ کو, دنیا کے کتے بنیں گے تو یہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا, اور مصطفیٰ کے گلی کے کتے بنیں گے تو ہمیشہ یہی بات کرتے رہیں گے آپ. یہ سن لیجیے آپ, کہتے جی آپ بڑے سخت بولتے ہیں, ابو بکر والا اخلاق چاہیے. میں نے کہا وہ تجھے ابو بکر کا اخلاق کہاں ملا؟ ابو بکر کا اخلاق ملتا تو تو گستاخ کے لیے نرمی نہیں کرتا. یہ جملے جو اتنے بڑے جملے ہیں اس کے لیے اتنی بڑی گالی ہے. یہ فاروق اعظم نے نہیں کہے, یہ صدیق اکبر نے کہے کہ جا اپنی بت کی فرش کو چاٹ, تو کیا سمجھتا ہے مصطفیٰ کو چھوڑ جائیں گے؟ یہ بخاری میں لکھا ہوا, بخاری شریف میں لکھا ہوا, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. باجو کہتے ہیں آپ نے گالی دے دی, گالی دے دی. ہم نے کہا گستاخ کو گستاخ کہا جائے گا, گالی تہمت کو کہتے ہیں, گالی گالی. اب آپ دیکھیں کسی مسلمان کو کوئی خبیث کہے تو ہدایہ اٹھا کر دیکھیں اس میں جرم موجود ہے, گناہ کبیرہ کسی مسلمان کو خبیث کہنا. لیکن قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, یہ گالی نہیں ہے. قرآن گالی نہیں دیتا, قرآن گالی سے پاک ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو جیسا ہے اس کو ویسا بولا جائے. اگر کتا جا رہا ہو تو اس کو کتا بولا جائے, خنزیر جا رہا ہو تو اس کو خنزیر بولا جائے, اگر جناب جو ہے انسان جا رہا تو اس کو انسان بولا جائے. میں یہ کہتا ہوں یہ گالی نہیں, گالی نہیں جو جس لفظ کا مستحق ہے. اس لیے کہ جب بڑی بارگاہوں کا وہ گستاخ ہوا تو اپنی زندگیوں سے اور اپنی عزتوں سے وہ فارغ ہو گیا. اگر کتا بھی ہو اور ولیوں کے ساتھ بیٹھ جائے تو اسے بھی خدا عزت عطا فرماتا ہے. اصحاب کہف کا کتا دیکھیے, قرآن میں اس کا ذکر ہے کئی جگہ پر, کتا ہے لیکن بیٹھ گیا عزت والوں کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ, تو اسے بھی عزت مل گئی. اور جو انسان ہو اور گالی دے اللہ والوں کو تو پھر وہ کتے سے بھی ذلیل ہو جاتا. اور علماء نے لکھا ہے بلعم باورہ بہت بڑا عابد و زاہد تھا, بہت بڑا چیمپئن تھا, لیکن جب اس نے گستاخی کی حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو علماء لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ صحاب کہف کا کتا بلعم باورہ کی داڑھی اور پگڑی سمیت جنت میں جائے گا انسانی شکل میں, اور بلعم باورہ اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. اس لیے کہ قانون کیا نکلا؟ قانون یہ نکلا کہ اصلا فضیلت داڑھی میں نہیں ہے, پگڑی میں نہیں ہے, نسبت مصطفیٰ میں ہے, اللہ والوں کی نسبت میں ہے. کتے کو بھی نسبت اللہ والوں سے ہو جائے تو وہ داڑیوں والوں سے بڑھ جاتا ہے, اور داڑھی والا اگر اللہ والوں کی پرواہ نہ کرے تو وہ کتے سے بھی گر جاتا ہے. اس لیے دعا کرو اللہ بے ادبوں سے بچائے, اور اللہ اپنے محبوب, اپنے اور اپنے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی سے بچائے. تو آپ دیکھیے حضرت مولا علی نے جو جملے کہے, اشجع الناس, لوگوں میں سب سے بہادر. کیا فرمایا؟ لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے, اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پر قبول کرتے ہیں. اور میں یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں واضح طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام لگے رہے, مہاجرین صحابہ 40, وہ مہاجرین جو 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے, ٹھیک ہے, اور 10 سال حضور کے ساتھ مدینہ شریف میں رہے. توجہ رکھنا, 13 سال مکہ مکرمہ میں, 10 سال مدینہ شریف میں, 23 سال حضور کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق تو وہ عظیم ہستی ہیں, فاروق اعظم وہ عظیم ہستی ہیں کہ جہاں
یہ ہے تو وہاں حضور ہے، اور جہاں حضور ہے وہاں یہ ہے. حدیثیں بھری پڑی ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ راوی باقاعدہ حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کرتا ہوا کہتا ہے، حضرت عمر کی شہادت کے وقت جملہ کہتا ہے کہ شیخین کی شان کیا تھی، میں نے جب بھی حضور سے کوئی جملہ سنا کہ حضور کوئی بات بتا رہے ہو، حضور کوئی کسی واقعے کا ذکر کر رہے ہو، حضور کسی کام کا ذکر کر رہے ہو، توجہ رکھنا وہ تو حضور کا انداز کیا ہوتا تھا. کوئی بولی کوئی واقعہ اگر حضور سنا رہے ہو تو حضور کا انداز یہ ہوتا تھا. ایک بات ایسی ہے کہ میں اور ابو بکر بھی وہاں پر تھے، اور حضور اگر کوئی کام بتا رہے ہو تو راوی یہ کہتا ہے کہ حضور اس کام کو ذکر کرتے تو اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے، بلکہ یہ فرماتے میں ابو بکر عمر ایسا کیا کرتے تھے. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز صحابہ کو رٹا ہوا تھا کہ حضور اگر کوئی واقعہ ذکر کریں گے تو دونوں کا ذکر ضرور کریں گے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا، یا رسول اللہ اسلام پھیل رہا ہے، آپ لوگوں کو سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں، لوگوں کو آپ بادشاہوں کو خطوط بھیج رہے ہیں، اب خطوط کا سلسلہ ہے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ہے، قیصر کی طرف ہے، کسرا کی طرف ہے، دیگر بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے جا رہے ہیں، تو حضور آپ کا جو نمائندہ، اب اسلام کی وسعتیں بڑھ رہی ہیں، اسلام کی قدریں بڑھ رہی ہیں، اب آپ بڑی بڑی سلطنتوں کو دعوت تبلیغ دے رہے ہیں، اور آپ کے خطوط اور آپ کے مبارک خط کو کسرا کے پاس، قیصر کے پاس، نجاشی کے پاس لے جایا جا رہا ہے، اور آپ کے جل قدر صحابہ، یہاں تک کہ آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ حبشہ کے بادشاہ کو خط پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو یہ تو اسلام کی تبلیغ کا بڑا کام شروع ہو رہا ہے. اب آگے سے آگے تنظیم اسلام اور اسلامی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، تو یا رسول اللہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب آپ کے قریب ابو بکر عمر ہیں تو کبھی ان کو بھی کوئی خط دے کر کسی بادشاہ کے پاس بھیجے، ان کو بھی خط دے کر کسی بادشاہ کے پاس بھیجے. اس لیے کہ اب تو یہ تو بہت اہم کام شروع ہو گیا، پہلے مکے تک تھے، مدینے تک تھے، اب مصر کی طرف جا رہے ہیں، اب شام کی طرف جا رہے ہیں، اب ایران کی طرف جا رہے ہیں، اب افریقہ کی طرف جا رہے ہیں، وہاں کے بڑے بڑے رئیس اور ان کے مالدار اور ان کے سرداروں کو حضور خط لکھ رہے ہیں. اب حضور کا خط ہے، تبلیغ کا مبلغ جا رہا ہے، خط لے کر جا رہا ہے، تو حضور یہ آپ کے دو قریبی جانشین جو آپ کی تمام صلاحیتوں کے پرتوں ہیں، آپ کی تمام استعداد کے پرتوں ہیں، آپ کے انتہائی قریب ہیں، کام بھی اتنا حساس ہے، بڑا ہے، تو ان کے ذریعے خط کیوں نہیں بھیجواتے؟ سرکار نے فرمایا میں ان دو کو الگ نہیں کر سکتا، یہ کتابوں موجود. باقاعدہ حضور سے سوال ہوا، سمجھ رہے میری اردو سمجھ رہے آپ، کہ حضور آپ نے ان کو قریب بٹھایا ہوا ہے، اس سے زیادہ ضروری کام تو یہ کہ ان کو آپ بھیجے، کیونکہ خط بادشاہوں کے سامنے، پھر اس کو باقاعدہ سمجھانا پڑے گا، اس کے اعتراضات کے جوابات دینے پڑیں گے، اسلام پر وہ اعتراض بھی قائم کر سکتا ہے. تو جہاں دیگر صحابہ کو آپ اس اہم مہم پر بھیج رہے ہیں، اہم کام پر بھیج رہے ہیں، تو آپ ابو بکر عمر کو کیوں نہیں بھیجتے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر عمر میرے لیے میری آنکھیں اور کانوں کی طرح ہے، میرا دل ان سے بھرتا نہیں ہے. ابو بکر عمر ایسے ہیں جیسے بندے کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور دو کان ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا میں ان کو جدا نہیں کر سکتا، میں انہیں بھیج نہیں سکتا. یہاں تک کہ راوی یہ کہتا ہے ہم نے خود دیکھا کہ سرکار مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں، اور سرکار کے سینے کی جانب ابو بکر لیٹے ہوئے ہیں، اور ابو بکر کے سینے کی جانب عمر لیٹے ہوئے ہیں، اور سرکار اپنی امت اور سیاسی امور کے بارے میں مشاورت کر رہے ہیں. راوی میں جب دیکھا حیران ہوا، سرکار نے مسکرا کر فرمایا یہ دونوں میرے کانوں کی طرح ہے اور میری آنکھوں کی طرح ہے، اور آج گنبد خضرا اس کا ثبوت دے رہا ہے کہ مصطفیٰ نے کل بھی جدا نہیں کیا تھا اور آج بھی جدا نہیں. کل بھی شیخین ابو بکر عمر حضور کے ساتھ تھے، آج بھی قبر شریف میں ابو بکر عمر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. اور حضرات گرامی، ایک پروگرام ہمارا ٹی وی پر چل رہا تھا، اس میں سوال یہ آیا کہ جناب یہ بندہ جو مرتا ہے، بندہ جب مرتا ہے تو اس کے مرنے کے اندر کیا اس کی زمین کا انتخاب ہو جاتا ہے؟ تو میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جو خلافت کے قائل نہیں تھا، وہ کہنے کا ہاں قرآن میں سورہ انعام کے اندر موجود ہے، اور وہ کہنے کا ہمارے اصول میں آتا ہے کہ بندے کی ناف جو ہے اور یہ ناف کا سوراخ جو ہے یہ وہ مٹی وہاں سے نکالی جاتی ہے اور اس جگہ رکھ دی جاتی ہے جہاں سے اس کو بنایا گیا ہے، جہاں سے اس کو بنایا گیا ہے یہ علامت ہے. یعنی جہاں سے اس کی مٹی لی گئی ہے، اگر اس کی مٹی برطانیہ کے لی گئی ہے تو یہ کراچی میں، تو یہ وہاں پہنچے گا اور مرے گا وہیں پر ہی، اور اگر یہ
برطانیہ میں ہے اور اس کی مٹی کراچی میں ہے، تو یہ وہاں سے آئے گا اور پہنچے گا یہاں پر اور کہنے لگے جناب جہاں کی مٹی ہوتی ہے بندہ وہاں پر پہنچتا ہے. وفے کے دوران نہیں بلکہ لائیو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے مسئلہ حل کر دیا کہ جہاں کی مٹی ہوتی بندہ وہاں پہنچتا ہے. ابو بکر عمر کی شان تو ذرا دیکھیے کہ جس خاک مبارک سے سید عالم کے جسد کو بنایا گیا تھا اسی سے ابو بکر عمر کے جسد کو بنایا گیا، اس لیے کہ جہاں سرکار جلوگر ہے وہاں شیخین بھی جلوگر ہے، شیخین بھی جلوگر ہے. تو یہ ایک واضح چشمے ہیں میرے دوستو، یہ واضح علامات ہیں، یہ ہدایت کے واضح مینارے نور ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے عقیدوں کو اور اپنے نظریے کو درست کر سکتے ہیں. اور ذرا توجہ کیجئے اس بات کی طرف کہ یہ کہ ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ من کنت مولاہ فہاز علی مولا، یہ بالکل واضح بات کہ جس کا مولا حضور ہیں اس کے مولا علی ہیں، یعنی جس کے مددگار حضور ہیں اس کے مددگار بولو علی ہیں اس کے مددگار. لیکن اس روایت کو بنیاد بنا کر صحابہ کے خلاف نہ بولنا، اس لیے کہ اس روایت کو کبھی حضرت ابوبکر کے مقابلے میں علی نے نہیں پڑھی، حضرت عمر کے سامنے علی نے نہیں پڑھی. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، تم اس سے خلافت ثابت کرتے ہو، علی نے تو کبھی اس سے خلافت نہیں ثابت کی، کیونکہ علی کو یہ معلوم ہے اور علم ہے کہ جس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوں وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہے اور وہی اللہ کی بارگاہ میں منظور ہے. حضرت گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، اگر آپ قبولیت کے اور آپ افضلیت کے جتنے معیار اٹھا کر دیکھیں، سب سے بڑا معیار تقویٰ. قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے معتبر اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ کون ہے؟ فرمایا جو متقی ہے، سب سے زیادہ متقی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے. اور آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن نے اتقا کہا کس کو ہے؟ قرآن نے اتقا کہا کس کو؟ جس میں حضرت بلال کو دہکتے ہوئے انگارے کے اوپر مشرکین لٹا رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قریب سے ہوا، سرکار نے حضرت بلال کو دیکھا، بلال نے حضور کو دیکھ کر ترانہ توحید کو بلند کیا، احد 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 احد. حضور گھبرایا نہیں ہوں، اب بھی اس شولے پر بھی اس انگارے پر بھی کہتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اس انگارے پر بھی کہتا ہوں کہ خدا ایک ہے، اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توحید کا اقرار کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا اے بلال صبر کر، اللہ ان قریب تیرے لیے نذیر نکالے گا اور تیرے لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ ان قریب تیرے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. حضرت ابوبکر نے صرف یہ دیکھا کہ حضور نے اس کو پسند فرمایا ہے اور یہ چاہتے ہیں فوراً اس کے جس جن کے آپ غلام تھے اس سے آپ نے معاملہ طے کیا کہ کتنے پیسے چاہیے. اس نے کہا جی اتنے، وہ لے جا کر آپ نے دیے، وہ لے جا کر آپ نے دیے. حضرت بلال کو آزاد کرایا، حضور کی خدمت میں پہنچایا کہ حضور آپ کا دل اس کے لیے دکھتا تھا، یہ آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے. اب حضرت ابوبکر کے والد جو ہے وہ قحافہ، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ تیرے بیٹے ابوبکر نے اتنا مال دے کر ایک کالے حبشی کو آزاد کیا، کیونکہ اس زمانے میں غلام بندے کی غیرت اور فخر ہوتا تھا کہ اگر وہ سامنے کھڑے تو آقا کی عزت، اگر وہ خوبصورت ہو، اعلی نسل کا ہو، طاقتور ہو، بڑا حسین نظر آئے تو اس سے جو آقا ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کی حیثیت بڑھتی تھی. اور اس غلام جو کالے ہوا کرتے تھے حبشی، وہ سستے ملا کرتے تھے، اس لیے کہ اس سے گھر کا دیگر کام کیا جا سکتا تھا، لیکن پروٹوکول کے لیے یہ سامنے ساتھ میں لے جانے کے اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ قیمتی غلاموں کے مقابلوں کی رقم دے کر حضرت بلال کو آزاد کرایا تھا. اور جب باپ کو یہ پتا چلا تو باپ نے یہ کہا یہ ابو بکر نے کیا کر لیا، کالے حبشی کو آزاد کرا لیا اور اتنا پیسہ دے کر آزاد کرا لیا، یہ تو بڑا تاجر ہے، بڑا عقل مند ہے، یہ کیا حرکت اس نے کر لی. کچھ لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے مکہ کی گلیوں کے اندر کہ دراصل بات یہ ہے کہ بلال کا کوئی نہ کوئی احسان تو ابو بکر پر ہے، جس کو چکانے کے لیے ابو بکر نے اتنے زیادہ رقم دے کر بلال کو آزاد کرایا. اس رقم میں تو جناب 100 حبشی غلام آ سکتے ہیں اور ایک غلام کو آزاد کرایا. اب گلی والے یہ کہتے تھے کہ ابو بکر پر کوئی احسان تھا، یعنی بلال کے کوئی احسان تھا ابو بکر کی گردن پر، جس کو آزاد کرنے کے لیے، جس کا لحاظ رکھنے کے لیے، جس کو چکانے کے لیے ابو بکر نے یہ کام کیا. اور باپ کہہ رہا ہے یہ کیسا عجیب سودا کر دیا ہے، کوئی عقل مندی ہے اس میں؟ حضرت ابو بکر نے اپنی زبان سے نہ گلی والوں کو جواب دیا، نہ باپ کو جواب دیا، لیکن قرآن گیا ہوا سیجنب الاتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ شخص جس نے اپنا پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ اسے جہنم سے کوسو دور رکھے گا، اور وہ عام آدمی نہیں اتقا مکہ کا سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا متقی ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آگے آپ کے اخلاص کو ذکر کرتے ہو، قرآن نے کہا کہ کون یہ کہتا ہے کہ بلال کا احسان ابو بکر پر تھا، کون یہ کہتا ہے کہ ابو بکر نے کوئی نادانی کر کے بلال کو آزاد کرایا، تو قرآن کہتا ہے ابو بکر خاموش ہیں. قرآن کہتا ہے وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ابو بکر کی نظر میں کسی سے فائدہ لینا نہیں تھا، کسی سے جزا لینا نہیں تھا، کسی کو دکھانا نہیں تھا. فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه رب العالی، لیکن وہ رب اعلی کی رضا تھی جس کے لیے بلال کو آزاد. اور میں یہ کہتا ہوں یہ آیت حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حضرت بلال کی آزادی کی ہے، اور اس پر ہم اور وہ دونوں متفق ہیں کہ حضرت بلال کو حضرت علی نے نہیں آزاد کیا تھا، حضرت ابوبکر نے آزاد کیا تھا. حضرت بولیے ابوبکر نے آزاد کیا تھا. تو حضرت ابوبکر کی حضرت بلال کی حریت جو ہے، حضرت بلال کو آزاد ابوبکر صدیق نے کیا، مولا علی نے نہیں کیا، یہ دونوں کا ہمارے اس بات پر اجماع ہے. تو جب اجماع ہوا تو بات پتا چلی کہ اس آیت میں اتقا سب سے بڑا پرہیزگار ابو بکر صدیق ہی کو کہا گیا ہے. اور آپ اگر سورہ نور میں چلیں حضرت ابو بکر صدیق کے ایک رشتے دار ہیں مستہ جو بدری ہیں، حضرت مستہ جب میری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف لوگوں نے بات کرنا شروع کی تو یہ سادے سے آدمی تھے، لوگوں نے ان کے کان بھرے تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، ایک جملہ. اور میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں یہاں پر یہ موضوع تھوڑا سے واضح ہو جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما پر منافقین نے ایک اعتراض کیا اور گندی تہمت لگائی، گندی تہمت لگائی ان غلیظوں نے. قرآن نے تو اس کا جواب دے دیا لیکن ان تک خاموش نہیں ہوئے. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا تو جواب کیوں نہیں دیا. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ جواب کیوں نہیں دیا، حضور کا علم غیب تھا؟ میں نے کہا دیکھو تمہارے پاس کوئی اور حوالہ نہیں، یہ بیان کرنا ضروری ہے اور اس کے 100 جواب تم خود جانتے ہو. 100 جواب بولیے. ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سفر کے دوران ہے اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوا، اور پڑاؤ جب راستے میں ہوا تو سیدہ کا ہار ٹوٹا، سیدہ کا ہار ٹوٹا، اور ہار جو تھا وہ اونٹنی کے نیچے تھا. ایک واقعہ یہ ہے، ایک واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سیدہ نے تقاضۂ بشری کے اعتبار سے رفع حاجت کے لیے آپ رکھی، اور کجاوہ جو تھا وہ جس میں آپ سوار تھی وہ اونٹنی کے اوپر جو خادم تھا اس نے رکھ دیا، اس نے رکھ دیا. قافلے کے کاروان کو یہ علم ہوا کہ سیدہ ڈولی میں بیٹھ گئی ہیں، کجاوے کے اندر بیٹھ گئی ہیں. سرکار سے کہا گیا کہ سیدہ بیٹھ گئی ہیں، سرکار نے کہا قافلہ روانہ کرو. اب جب قافلہ روانہ کیا، سیدہ جب قافلے کے جگہ پر آئی تو قافلہ جا چکا تھا، تو آپ بہت پریشان ہوں اور آپ پردے کی حالت میں ادھر ہی بیٹھ گئی، اور آپ خود کہتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ حضور جب مجھے نہیں دیکھیں گے تو کسی کو بھیجیں گے ضرور. اب یہ ایک حادثہ ہوا، سیدہ اسی جگہ پر بیٹھ گئی. اتنے میں حضرت صفوان جو ہے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ قافلے سے 4-5 کلومیٹر پیچھے چلتے تھے تاکہ کوئی سامان گر گیا ہو، کوئی گر گیا تو اٹھا کے لے جاتے. تو جب وہ قریب سے پہنچے تو سیدہ کو دیکھا کہ سیدہ تشریف فرمائے کیونکہ پردے میں ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر. تو سیدہ نے کہا واقعہ یہ ہوا ہے. تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں، اپنی اونٹنی بٹھائی اور سیدہ اس اونٹنی کے اوپر بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے میں شریک ہو گئی. منافقین جو عبداللہ بن ابی تھا، اس غلیظ نے بکواسی شروع کر دی اور غلط الزامات شروع کر دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب کس پاس بھی مسئلہ آیا تو پروپگنڈا اتنا ہو چکا تھا، توجہ ہے، پروپگنڈا اتنا ہو چکا تھا، خلاف اتنی باتیں ہو چکی تھی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی تو سرکار نے خاموشی اختیار کی. کیا اختیار کی؟ اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ سے یہ کہا تم کیا کہتی ہو، تاکہ حضور کی سیرت کے اندر جراح و تعبیر کے تمام معاملات آ جائیں. حضور کو شک نہیں، حضور کو شک نہیں. سیدہ نے کہا حضور یہ الزام غلط ہے، یعنی حضور نے محض فضائل پر نہیں اعتدال پر، تاکہ میری امت میں کسی پاکیزہ رشتے پر اگر ایسا تہمت لگے تو تہمتی تو لانتی ہوگا لیکن فیصلے کو حل کرنے کے لیے توازن اور اعتدال بھی رکھا جائے گا۔ ایک بار سیدہ والد صاحب کے گھر چلی گئی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں، تو بخاری شریف کے اندر یہ جملے موجود ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وما علمت لأهلی الا خیرا، میں اپنی بیوی کے بارے میں جو علم رکھتا ہوں وہ پارسائی کا رکھتا ہوں۔ کہتا علم تھا تو جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا تو شریف نہیں، شریف خاندانوں پر جب الزام رکھتا ہے نا تو وہ وضاحتیں نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں۔ اگر سرکار کھل کر ساری بات بتا دیتے تو پھر منافق یہ کہتے کہ جناب اپنی بیوی کی پارسائی کی بات کی ہے، دوسرے کے لیے تو عدالت کا نظام بنایا تھا، لیکن حضور کے یہ جملے بخاری میں موجود ہے جو آپ کے علم کی دلیل ہے کہ سیدہ پاکیزہ ہے، کہ وما علمت الا اہلی، وما علمت، وما علمت، وما علمت لاہلی، وما علمت لاہلی الا خیرا، میں اپنی بیوی کے بارے میں علم رکھتا ہوں اور وہ بھلائی کا رکھتا ہوں۔ تو یہ حضور نے خود علم عطا فرما۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ کیوں اتنا دن توقف کیا گیا، ایک بات یہ تھی کہ پروپیگنڈا بہت ہو چکا تھا۔ ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دلائل سے اس مسئلے کو ذکر کرنا چاہتے تھے تاکہ کسی کے ذہن میں دور دور تک شائبہ تک نہ رہے کہ محض اس کو فضائل کا جامع دیا گیا اور تحقیق و تفتیش نہیں کرائی گئی، سرکار نے اس لیے تبالت دی، ایک بات ہے۔ اور دوسری بات میرے دوستو یہ تھی کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی اہلیہ کے لیے خیر کے علاوہ، جو میری اہلیہ ہے ان کے لیے میرے جو علم ہے وہ خیر، پاکیزگی، بھلائی، عفت اور پارسائی کا ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ سرکار کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ محبوب آپ نے اور کچھ نہیں بولنا ہے، کیونکہ آپ بولیں گے تو پھر آگے کہے گا حدیث ضعیف تھی، اب ہم بولیں گے۔ محبوب آپ نے نہیں بولنا، کیوں کیوں نہیں بولنا؟ محبوب یہ تیری زوجہ ہے، اس کا جواب تو نہیں دے گا، ہم دیں گے۔ کیوں مولا؟ فرمایا تو اللہ لازم اول لازم رسول ہیں، اماموں کا امام ہے، رسولوں کا رسول ہیں۔ محبوب جب یوسف پر تان لگی اور جب زلیخا پر تان لگی، جب یوسف علیہ السلام پر تان لگا تو یوسف علیہ السلام کا جواب دینے کے لیے زلیخا کی خالہ کا بیٹا بچپن میں بول پڑا، سیدہ مریم پر قذف لگی تو گود کا عیسیٰ بولا، لیکن جب تیری زوجہ پر کوئی تہمت لگائے، یہ سلسلے تو پرانے ہیں گندے لوگوں کے، لیکن کبھی ہم نے نبیوں سے دلیل دلوائی، کبھی ہم نے گود کے بچے سے گواہی دلوائی، محبوب تو ہمارا محبوب ہے، تیری زوجہ محترمہ پر جب الزام لگا تو نہ کوئی نبی بولے گا نہ کوئی بچہ بولے گا، خدا خود بولے گا۔ اور آپ دیکھیے میرے دوستو، توجہ کیجئے، سورہ نور کی 18 سے لے کر 23 آیتیں اتری، کتنی آیتیں؟ 18 سے لے کر 23 آیتیں اتری متواتر سیدہ کی پارسائی پر۔ اور قرآن نے کہا الطیبات للطیبین، محبوب تو پاکیزہ ہے تو تیری زوجہ بھی پاکیزہ ہے، زوجہ پاکیزہ ہے تو اس کے لیے شوہر بھی پاکیزہ ہے، شوہر پاکیزہ ہے تو زوجہ بھی پاکیزہ ہے۔ تو یہ توقف تو حضور کا تھا، سرکار کا چپ رہنا کوئی راز ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ قرآن کا نزول ہونا تھا، سرکار کا خاموش رہنا حکمت، راز۔ جب وہ 18 آیتیں اتری، فیصلہ یہاں سے ہوا، اب شک مومنین کے دل سے نکل گیا، کیونکہ بات اب کوئی زمین والا نہیں کر رہا، عرش والا خدا کر رہا ہے۔ اور یہ الزام جو سیدہ کی عصمت پر لگایا جاتا ہے مسئلے میں، غیب پہ کھل کے سامنے آیا۔ اور میرے دوستو اس بات کو سنیے، اور یہاں پر علامہ صاحب روح المعانی نے بات لکھی، فرمایا اتنا زوردار رد کسی کا قرآن میں نہیں کیا گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ سیدہ پر قذف الزام لگانا یہ زیادہ برا تھا یا شرک زیادہ برا تھا؟ شرک کیا زیادہ برا تھا؟ خدا کی توحید کے خلاف بولنا زیادہ برا ہے یا سیدہ عائشہ کے خلاف بولنا زیادہ برا ہے؟ توحید کے خلاف۔ لیکن قرآن آپ دیکھیے اور حضور کی عظمت دیکھیے، حضور کے گھرانہ اور اہل بیت کو دیکھیے، کہ جس وقت اللہ کے خلاف کفار بولتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ان کی مذمت میں دو دو تین تین، سب سے اہم مقصد توحید ہے۔ توحید کے خلاف اگر بات ہو تو ان کا جواب 3-4 آیتوں میں، سرکار کی زوجہ کے خلاف بات ہوئی تو جواب 18 آیتوں میں۔ بولو سبحان اللہ. ادھر علامہ ابن حجر نے لکھا اس آیت نے بتا دیا یہ صرف مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھا. محبوب اپنے دشمنوں کے لیے تو ہم چار باتیں کرتے ہیں, تیرے دشمنوں پر ہم 18 وار کرتے ہیں. اور محبوب تو نے نہیں بولنا, اس لیے کہ یوسف پر جب تہمت لگی تو بچے نے بولا, مریم پر تہمت لگی تو عیسیٰ بولے. اب تہمتوں کا سلسلہ اختتام پر ہونا چاہیے, نبوت اختتام پر ہے. تو ہمارا محبوبوں کا محبوب ہے. محبوب اب نہ کوئی بچہ بولے گا, نہ گود کا عیسیٰ بولے گا, اب خدا بولے گا. قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا, سیدہ کی پارسائی بیان کی جاتی رہے گی, تراویوں میں بیان کی جائے گی, شبینوں میں بیان کی جائے گی, نمازوں میں بیان کی جائے گی. جب تک قرآن رہے گا سیدہ کی تفسیر واضح بیان کی جاتی رہے گی. تو یہ علم غیب کی نفی نہیں ہے, یہ پیچھے فضائل کے سمندر تھا. سمجھ رہے آپ, یہ علم غیب کی نفی, بولو علم غیب کی نفی. جبکہ جملہ بخاری کے اندر موجود ہے وما علمتو لأہل اللہ, لیکن یہاں پر ایک جملہ میں آپ کو بتاؤں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو مسئلہ ہو گیا ہے تو جس کے دل میں چھپا نفاق ہے ابھارا جائے. تمہیں لنگوٹ باندھنے کی بہت ضرورت ہے, جلدی اتنی جلدی نہ کرو, قرآن کی حکمت اور پیغام کو سمجھو. ٹھیک ہے, جب شراب کو حرام کرنے کے لیے 12 سال تک قرآن نے اس پر کچھ نہ بولا اور پھر حرام کیا تو اس میں کوئی حکمت تھی. لوگ شراب کے بھپکے لگا کر نمازیں پڑھ رہے تھے, قرآن نے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن ایک حد جا کر پھر منع کیا, پھر منع کیا. حکمتیں ہوتی ہیں. یہ رسولوں کا گھرانہ ہے, یہ رسولوں کا گھرانہ ہے. تو بات کس پر کر رہا ہے؟ بری لگ رہی ہے تجھے؟ جب تو حضور کے علم اور گھرانے پر لگا تھا تو جب تجھے برا نہیں لگ رہا تھا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ آپ غور سے سنیے. اس بات کا ایک نقطہ میں آپ کو اور بتاتا ہوں. 18 آیتیں, کتنی بولیے, کتنی آیتیں؟ 18 آیتیں. اور اللہ رب العالمین محبوب کے سامنے ظاہر کرنے والا تھا اور چاہتا تھا محبوب جو تیرے عاشق ہیں وہ افواہوں پر نظر نہیں رکھیں گے. کوئی ثابت کر دے کہ ابوبکر صدیق نے ایک جملہ بولا ہو, کوئی ثابت کر دے کہ فاروق اعظم نے ایک جملہ بولا ہو, کوئی ثابت کر دے کہ عثمان غنی ذوالنورین نے ایک جملہ بولا ہو. بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ صرف ایک تقاضا بشری کے اعتبار سے, باپ ہونے کی حیثیت سے, آپ نے باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹی کو اس حوالے سے تو ضرور ڈانٹا کہ تم کجاوے سے اتری کیوں, لیکن آپ کی پارسائی پر سوال صدیق اکبر نے نہیں کیا, فاروق اعظم نے نہیں کیا, عثمان غنی نے. بلکہ علامہ خازن بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, سرکار دو عالم نے حضرت عمر سے خود کہا, عمر تم کیا کہتے ہو میری اہلیہ کے بارے میں, عمر تم کیا کہتے ہو میری اہلیہ کے بارے میں. حضرت عمر کا جواب سنیے, حضرت عمر کہتے ہیں حضور میں تو مانتا ہی نہیں اس بات کو. سرکار فرمانے لگے نہیں, پھر بھی کوئی دلیل تم دو, کیوں نہیں مانتے؟ نہیں مانتے تو وجہ کیا, کیوں نہیں مانتے؟ کہنے کہ حضور آپ کا جسم تو اتنا پاک ہے کہ اللہ اس پر مکھی بھی نہیں بٹھاتا, آپ کے جسم پر تو کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھتی. تو جب اللہ اس مکھی کو آپ کے جسم سے دور کرتا ہے تو ایسی بیوی آپ کے نکاح میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ حضرت عمر کا جواب تھا, عاشقوں کا جواب. سیدنا عثمان غنی کو حضور نے کہا, عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہ حضور میں مانتا ہی نہیں اس بات کو. کہنے کہ کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ کہ حضور اللہ نے آپ کا سایہ نہیں رکھا. یہ خازم ہے, فرما آپ کے جسم کا سایہ نہیں رکھا کہ لوگ پاؤں لگا کر آپ کے سایہ کی بے حرمتی کریں. تو سایہ تو بالکل جسم کا ہوتا ہے, تو جب خدا نے آپ کے جسم کا سایہ نہ رکھ کر آپ کے جسم کو محفوظ کیا تو آپ کی بیوی کا آپ کا سایہ بنا کر اس کو گندی کیسے کر سکتا ہے, اور وہ گندی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو چاہنے والے تھے انہوں نے یہ جواب دیا. بولو سبحان اللہ. اب اس میں بات, اب ذرا یہ جو میں تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو بتانی تھی تاکہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام سامنے آئے. تو اس میں کیونکہ پروپیگنڈا بہت تھا تو حضرت مستہ کی زبان سے جملہ نکل گیا, حضرت ابو بکر تک بات پہنچی, آپ ناراض ہو گئے. فرمایا تیرے کو بچپن سے پالا میں نے, کھلایا میں نے, بڑا میں نے کیا, تو نے یہ جملے بول دیے؟ کہا میں رب کعبہ کی قسم اٹھاتا ہوں تیرے کو اب ایک چمنی نہیں دوں گا, چبن نہیں دوں گا, بھوکا مر. سورہ نور کی آیت نازل ہوئی, اے ابو بکر تیری شہزادی کی جو شان ہے وہ تو ہم نے واضح کر دی نا, اب اگر تو اس کو پیسے نہیں دے گا, کھلائے گا نہیں, یہ تو بھوکا مرے گا, تو دیکھ تو غصہ نہ کر, اس کو معاف کر دے. اور قرآن نے جملہ کہا وَلَا يَأْتِلِ لُولِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتِلِ اولی الفضل منکم اولی الفضل ارے تیرے جیسے فضل والے کبھی ایسا کرتے بھی ہیں قسم کھاتے ہیں تو قرآن نے یہاں اولی الفضل فضل فضل والا مرتبے والا جس کو قرار دیا وہ ابو بکر صدیق ہے کیونکہ یہ آیت حضرت علی کے لیے نہیں اتری ابو بکر صدیق کے لیے اتری ہے اس لیے میں نے پیچھے سے واقعہ ذکر کیا تو اب آپ دیکھیں اتقا بھی اگر قرآن نے کہا تو حضرت ابو بکر صدیق کو کہا اور اولو الفضل فضیلتوں والا کرامتوں والا عظمتوں والا عزتوں والا وجاہت والا اور یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے خدا نے کہا اس لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں تو قرآن نے کیا فرمایا اولو الفضل منکم کہ وہ فضل والے وہ عزت والے کون ہیں بولیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی ذات گرامی ہے اور آپ دیکھیے کہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایمان لائے 40,000 درہم حضور کی خدمت میں پیش کیا کتنے 40,000 درہم اور مجھے ایک بات بتائیے حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا کسی شریعت کی ضرورت ہے کسی نبی کی ضرورت ہے کیا دلیل ہے اس پر کیونکہ ابو بکر صحیح ہیں کیا دلیل ہے اس پر کہ عمر ٹھیک ہے کیا دلیل ہے اس پر کہ عثمان ٹھیک ہے جیسا خدا چاہتا تھا ویسی جماعت رسول نے بنا دی ہے تو جیسا چاہتا تھا ویسی جماعت بن گئی ہے اب کسی ابو بکر کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے ابو بکر صدیق کو صدیق ماننا عقیدہ ختم نبوت ہے اس لیے کہ اگر خدا کے مرضی کے بندے تیار نہ ہوتے تو پھر ایک نبی اور آتا خدا کے مرضی کی جماعت تیار نہ ہوتی تو پھر ایک نبی اور آتا نبی نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے مرضی کے بندے تیار ہو گئے بولو سبحان اللہ اور آپ نے غور کیا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق تیار نہ ہوتے اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حضرت ابو جو سنی آپ سرکار فرماتے قیامت کا دن ہوگا اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آ کر کھڑے ہوں گے نا تو کوئی گن سکتا ہے ایسا کوئی کیلکولیٹر بنا ہی نہیں کہ جس میں اتنے بندے کہاں سے لائیں گے آپ جو اس وقت ہیں ان کو گننا مشکل ہوتا ہے اور جو ایک منٹ پہلے مرے وہ کتنے تھے جو اس سے ایک منٹ پہلے سے اونلی صرف ایک منٹ پہلے مرے وہ کتنے تھے جو 5 منٹ مرے وہ کتنے تھے جو آدھا گھنٹہ پہلے مرے وہ کتنے تھے جو ایک گھنٹہ پہلے مرے وہ کتنے تھے جو ایک گھنٹہ 5 منٹ پہلے مرے وہ کتنے تھے جو ایک دن پہلے مرے وہ کتنے تھے سب کو اگر آپ جمع کرتے چلیں اس کرنٹ کے ساتھ کوئی جمع کر سکتا ہے اور حضرت آدم کے دور تک کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے کوئی جمع کر سکتا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا علم دیا کہ سرکار نے اس کو جمع کر کے بتایا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت سے حضرت آدم سے لے کر توجہ رکھنا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک یعنی مجھ نبی حضور نے فرمایا میری امت قیامت تک رہے گی اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک وہ فرمایا جتنے انبیاء ہیں ان کی امت میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو اللہ رب العالمین قیامت میں جمع کرے گا اور جب جمع کرے گا تو یہ کھڑے کہاں ہوں گے سکا فرماتے 120 صفوں میں کھڑے ہوں گے کتنے توجہ 120 صفیں ہوں گی لمبی اور کتنی لمبی ہوگی اس کو کون جانتا ہے کیونکہ 120 صفوں کے اندر خرب سے بھی زیادہ لوگ جو ہے جمع ہو رہے ہیں تو ایک صف میں کہتا ہوں خربوں کے خربوں لوگ ہوں گے بلکہ وہ بھی معیار حساب سے باہر ہے کہ ایک صف میں کتنے ہوں گے تو میرے آقا نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی کتنی اور حضور فرماتے ہیں سب سے آخری نبی کون حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور سے پہلے 124,000 انبیاء گزرے ہیں سکار فرماتے وہ 124,000 ایک طرف اور میں ایک طرف ہم سب ملیں گے تو 120 بنیں گے اور صرف میری امت کی صف 80 بنے گی 120 میں سے 80 گئے کتنے بچے 40 صفیں 124,000 انبیاء کی ہوگی 40 صفیں بولو 124,000 انبیاء کی ہوگی اور حضور کی تنہا امت کی صف کتنی ہوگی بولیے کتنی ہوگی 80 صفیں ہوں گی ٹھیک ہے اب اگر حضور نے خود صرف 5 کو مسلمان کیا ہے توجہ ہے اگر حضور نے صرف اپنی امت میں بلال مقداد سلمان فارسی اور علی، اور یہ پانچ ہی ہیں جن کو مسلمان کیا. تو پانچ صرف حضور کے دور میں مسلمان ہوئے تو یہ اسی سب بن کے سیکھ لیں. کہنے کہ یہ بعد والوں نے تیار کیا ہمارے پیار کیا.
میں نے کہا تمہارے رتبہ بڑا ہے رسول اللہ کا،
اور وہ یزکیہم، تبلیغ کا منصب تمہارے کو دیا گیا کہ رسول کو دیا گیا. رسول بنائے پانچ، تم بناؤ پانچ خرب، تم بناؤ پانچ خرب. نہیں کہتا یہ فیض حضور ہی کا ہے، یہ حضور ہی کا فیض ہے جو یہ مسلمان ہو رہے ہیں. میں نے کہا بعد والوں کو اتنا بٹ رہا ہے جو سامنے بیٹھ رہے ہیں ان کو نہیں بٹا. یہ ایک ناک 120 صفحے جو ہیں، یہ 120 صفوں میں 80 صفحے جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے انبیاء میں سب سے بڑی تعداد مصطفیٰ نے اپنے دور میں تیار کی تھی، اس لیے بعد میں آپ کی امت سارے نبیوں کی امت سے زیادہ بڑی ہے. کسی نبی کے دور میں اس کی امت اتنی زیادہ نہ رہی جتنے سرکار کے دور میں تھی. کیوں وہ 40 صفوں میں کیوں رہے؟ اس لیے کہ ہر نبی کے دور میں ان کی موجودگی میں، ان کی حیات ظاہری میں کم لوگ تیار ہوئے، اس لیے بعد میں بھی کم ہوئے، اس لیے وہ 40 صفوں پر رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ 80 صفوں پر ہے، اس لیے کہ جتنے انبیاء نے، 124,000 انبیاء نے جتنوں کو مل کر مسلمان کیا، اس سے 4 گنا زیادہ حضور نے اپنے دور میں کلمہ پڑھایا. اس لیے بعد میں آپ کی امت ان کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہوئی. تو یہ 80 صف بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے اور عثمان علی. اور قرآن کا فیصلہ اس پر آپ سنیے، صحابہ کرام جب ایمان لائے تو بڑا قسم پرسی کا عالم تھا. میں اختتامی جملے کی طرف چل رہا ہوں اور وہ چیدہ چیدہ صرف وہ کانسیپٹ کو کلیئر کر رہا ہوں جس میں الجھن پیدا کی جاتی ہے، تاکہ کھل کر پھر آپ صحابہ سے محبت کریں. جب ایمان لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بظاہر کوئی نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق کو کتنا مارا گیا ہے آپ نے دیکھا. صدیق اکبر ایک ایک کو پکڑ کر ان کے دل میں جو اصل چراغ فطرت کا ہے اس کو روشن کرتے حضور کی تاثیر سے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مراد پر ان کو مرید کرتے. 40 بندے تیار ہوئے، کتنے بولیے؟ کتنے؟ اور 40 بھی ایسے تیار ہوئے جس کو بظاہر الفاظ کہتے ہیں، میں مثال نہیں دے رہا، کہ ٹھوک بجا کے تیار کرنا، کھڑا ہے کھوٹا ہے، ٹھوک بجا کر 40 تیار کیے. بولو نا سبحان اللہ. جس کو اردو میں کہتے ہیں نا ٹھوک بجا کر، دیکھنا کہ اصل مال ہے یا کوئی کھوٹا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر باہر سے دیکھ کر تیار کیے ہیں. اور یہ جو 1500 سال سے ایمان بچایا نا، یہ 40 کا صدقہ ہے. حضور نے جو 40 تیار کیے ہیں، توجہ رکھنا، یہ جو 40 تیار ہوئے ہیں، اس وقت حضور کو 40,000 کی ضرورت تھی تاکہ پورے عالم میں اسلام پھیلائیں، لیکن صرف 40 تیار ہوئے. کتنے؟ اور کافر تیار تھے کہ ہم بھی آنا چاہ رہے ہیں، حضور نے فرمانی پورے پورے آنا ہوگا، پورے پورے، صرف لباس یونیفارم نہیں، دل بھی مجھے دینا پڑے گا، یہ دل بھی میرے رب کے سپرد کرنا ہوگا، یہ سر بھی سپرد کرنا ہوگا، دل بھی سپرد کرنا ہوگا. وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے لاکھوں میں صرف 40 نکالے، لاکھوں میں صرف 40 نکالے. اور یہاں سے صلح کلیت کا رد ہوتا ہے. حضور اگر حضور کی تعلیم علیہ اعظم اللہ صلح کلیت والی نہیں تھی، ورنہ دھرنے میں 40,000 آتے. حضور کی تعلیم کھڑی تھی، اس لیے 40 آئے اور 40 صدیوں کے لیے اسلام کو محفوظ کر لیا. اور صلح کلی سامنے کھڑے تھے، جس طرح میں نے گزشتہ تقریب میں حوالہ رہ گیا تھا، میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں کہ حضور کے چچا ابو طالب کے پاس ابو سفیان پہنچے، کہنے کا تمہارا بھتیجا بہت سخت بول رہا ہے اور ہمارے نظریوں کے خلاف بول رہا ہے، اس سے کہو تھوڑا نرمی کر لے، ہمارے بتوں کے خلاف بس گلیوں میں بولنا چھوڑ دے. تو کون سا پلاٹ چاہیے؟ مدرسے کی زمین چاہیے، کھانے پینے کے لیے چاہیے، ہم ساتھ دینے کے تیار ہیں. یہ پورا انہوں نے ماحول بنایا اور ابو طالب سے بات کی، سمجھا کہ بس تھوڑا سا نرمی، یہ جو لفظ ایسا کرنا اس کو یوں کہہ دیں، بس بتوں کے خلاف نہ بولیں، بس دیوار کے خلاف بول دیں، صرف وہ سامنے جو پائدان ہے اس کے بارے میں بولیں، مورتی کے بارے میں کوئی ایسا حکمت عملی. توجہ ذرا رکھیے اس بات کے اوپر. ابو سفیان نے جا کر جناب ابو طالب سے کہا کہ جناب کوئی بیلنس پوائنٹ نکالیے، اور اپنے بیٹے سے کہیے، بھتیجے سے کہیے تھوڑی نرمی کرے، تھوڑی نرمی کرے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب نے بلایا، سرکار تشریف لائے، کہا جی چچا جان. کہا وہ مشرکین مکہ آئے تھے. کہا کیا؟ کہا وہ بس غصے میں نہیں تھے، بڑے نرمی میں تھے. اچھا کیا چاہتے تھے؟ کہا چاہتے یہ تھے کہ وہ کوئی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے تو وہ آفر کر رہے تھے کہ آپ کو کوئی زمین کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھی غریب ہیں، پہننے کے لیے مکمل کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کئی کئی دن بھوکے رہتے ہیں، تو ان کے لیے کھانا، ان کی شادی، ہر چیز ہم مہیا. توجہ کرنا اس ماحول پر، اوئے سونا نہیں، بڑے قیمتی بات آ رہی ہے. آفر کے کھانا چاہیے، پروٹوکول چاہیے، مکان چاہیے، کوٹیاں چاہیے، ڈیفنس میں رہنا ہے، کرپٹن میں رہنا ہے، کیا چاہیے، سب دینے تیار ہیں، سب نے. بس یہ جو جس نقطے پر بول رہے ہیں نا، عقیدے پر، وہ چھوڑ دیں آپ. سرکار نے فرمایا، چچا جان یہ تو بہت ہلکی بات کر رہے ہیں، یہ اگر مجھ محمد کے دائیں ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، تب بھی توحید ہی بیان کروں گا، شرک کا ساتھ نہیں دوں گا میں. مجھے بتائیے کہ آج کا اگر کوئی ڈرنے والا ہوتا، وہ کہتا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے تعداد بڑھ جائے تو کیا ہوا؟ حضور نے فرما عقیدے میں اختلاط نہیں ہو سکتا، عقیدہ عقیدہ ہی ہوتا ہے، عقیدہ عقیدہ ہی ہوتا. سرکار نے سودا نہیں کیا، ہو بھی نہیں سکتا تھا، چالیس بنائے، لیکن وہ چالیس بنائے جو سورج سے قیمتی تھے اور چاند سے قیمتی. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور آپ یہاں پر ایک جملہ سنیے، میں قرآن سے سورہ نور سے ایک بات آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مسلمان ہوئے تو کافروں کے دھونس، حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں کافروں نے اتنا پریشان کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے. حضرت موسیٰ شریف کہتے ہیں جب میں آیا نا مکہ شریف کے اندر تو میں نے حضرت علی کو دیکھا اور میں پہچان گئی حضور کے صاحب میں سے. کہتے ہیں میں آپ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ حضور کے صاحب میں سے ہیں، تو حضرت علی خاموش ہوئے، بولا نہیں، اور ہلکے سے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ چلنا چاہتے تو پیچھے سے آؤ، پیچھے آؤ. یعنی اتنے مخبر کافروں کے لگے ہوئے تھے کہ کون ان سے مل رہا ہے، کون نہیں مل رہا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی آگے جا رہے تھے، میں پیچھے تھا، اور حضرت علی مجھ سے آگے سے بات کرتے تھے کہ دیکھو ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کسی سے پوچھنا نہیں، نہ میرے چہرے کو دیکھنا، بس میرے پاؤں کو فالو کرتے رہنا، میرے پیچھے چلتے رہنا تم. اس طرح لے کر وہ دار ارقم کے اندر حضور کے پاس گئے ہیں. 3 سال تک پورے مکہ کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے حضور علیہ السلام. یعنی ایک کے بعد ایک بظاہر تکلیفیں آ رہی ہیں. پھر اتنا ہوا کہ انہوں نے مارنا شروع کر دیا، احکام ہجرت کے آگے، ہجرت کے جب احکام آگے، سرکار نے ہجرت کا حکم دیا تو بھری بھری دکانیں چھوڑی. پھر بھری بھری بولیے، صحابہ کی دکانیں تھیں، چھوڑ دی. کہا کیا کرنا؟ کہا مدینے جاؤ. کہا جائیں حضور؟ کہاں؟ کہا دکان آپ کے نام پہ حضور. کوٹھیاں مکانات چھوڑ دیے. صحابہ نے جو ہجرت کی ہے، قرآن اٹھا کر بات کرتا، قرآن کہتا ہے جو ہجرت کے بعد ایمان لائے، جو فتح کے بعد ایمان لائے وہ بعد میں لائے، جو پہلے لائے ان کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا. جو پہلے ایمان لائے اور اخلاص، آپ دیکھیے آخر کیوں صحابہ دین سے پھر جائیں؟ پیسے کے لیے؟ یہاں کس کو پتا تھا کہ اسلام اتنا پھیلے گا؟ ہجرت کے دوران تو سب کچھ چھوڑ دیا، بھری بھری مارکیٹیں چھوڑی ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں چھوڑی ہیں. ایک صحابی بڑے مالدار تھے، انہوں نے مکان چھوڑا اور اپنے غلام کو کہا یہ دکان تیرے نام پر ہو گئی، صرف مجھے ڈولی میں بٹھا کر مدینے لے جا. اب جب ان کو لے جایا جا رہا ہے تو نزا کی کیفیت آ گئی، کیونکہ بیمار تھے، نزا کی کیفیت آئی. غلام نے ڈولی نیچے رکھی، کہا آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہا میں مرنے کے قریب ہوں. مدینہ کتنا ہے؟ کہا بہت دور ہے، بہت دور ہے. کہا قریب کون سا ہے؟ کہا مکہ. کہا نہیں نہیں نہیں، میرا منہ مدینے کی طرف کر. کہا میں حضور کے ساتھ چلا ہوں، میرا جسم حضور کے ساتھ نہ جا سکا تو کیا ہوا؟ چہرہ مدینے کی طرف کر کے میں ہجرت کر رہا ہوں. اور ان کا چہرہ مدینے کی طرف کیا گیا، ان کی روح مبارک جو ہے وہ جسد قفص انصری سے پرواز کر گئی. یہ وہ مخلصین صحابہ تھے جو بن دیکھے ایمان لائے، جنہوں نے پیسہ نہیں دیکھا. بولیے، پیسہ مال نہیں دیکھا، اللہ اس کے رسول کی محبت میں ایمان لائے ہیں. اور جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہ لوگ جن کے 50-50 غلام تھے، اب بالکل بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، جن کی کوٹیاں تھیں کچھ بھی نہیں ہے، سب چھوڑا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سینے سے لگایا اور کہا میں موخات کراتا ہوں. انصار کو کہا کہ دیکھو یہ دین کے لیے آئے اتنا دور سے، دیکھو یہ ایک ایک آدمی 10-10 دکانیں رکھتا تھا، چھوڑا آیا ہے، اس کے 100-100 غلام تھے، چھوڑا آیا ہے، یہ صرف دین کے لیے آیا ہے. انصار نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں کرنا کیا ہے؟ اگر مہاجرین نے یہ کیا ہم بھی کچھ کر کے بتائیں گے. سرکار نے کہا بھائی کا ثبوت دو. کہا حضور میری 2 بیوی ہے، ایک کو طلاق دیتا ہوں اس سے یہ شادی کرے گا، میرے 2 گھر ہیں ایک کو خالی کرتا ہوں اس میں یہ رہے گا. حضور اب انہوں نے انصار نے ملاقات کر کے دکھائی. قرآن خوشی سے کہتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. محبوب تیرے صحابہ نے تو قدرت کے فیصلے کو سچ کر دکھایا, ہم ان سے بھی راضی ہو گئے جو مکہ سے آئے تھے, ہم ان سے بھی راضی ہو گئے جو مدینے میں استقبال کر رہے ہیں. میں حیران ہوں, میں حیران ہوں کہ صحابہ پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے. صحابہ کی ساری تاریخ قرآن ہے, صحابہ کے سارے معاملات کیا ہیں بولیے, یہ قرآن کا ذمہ. اگر حضرت علی کی امامت کو نافذ کرنا, ملا باقر مجیسی نے لکھا اس بات کو کہ اللہ پر فرض ہے کہ خلیفہ نافذ کرے, میں نے کہا کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی, کوئی چیز خدا پر واجب نہیں ہوتی. وہ فضل کرتا ہے, وہ کرم کرتا ہے, اس پر کوئی شے واجب ہو. اگر امام کو متعین کرنا رب پر واجب ہے, رب پر واجب ہے, تو علی چپ رہے, قرآن کیوں نہیں اترا؟ قرآن اترا تو ابو بکر کے لیے اترا, عمر کے لیے اترا, اور حق اترا, کیونکہ علی کا رب بھی یہی چاہتا ہے کہ ابو بکر پہلے ہیں اور علی رب کے پیارے بندے ہیں, ان کا بھی عقیدہ ہے کہ ابو بکر پہلے ہیں. اور حضرت گرامی, اب آپ دیکھیے اتنی قربانیاں, اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بلایا, بلکہ حضور خود گئے, سرکار جو ہے بولیے خود گئے, حضرت ابو بکر کے گھر گئے. اور سننا غور سے, ابو بکر صدیق کے گھر گئے اور کہنے لگے, ابو بکر تیرے گھر میں جو لوگ ہیں ان کو ذرا باہر نکال, بہت ضروری بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہجرت کا راز اور ہجرت کی بات بہت بڑا سر, یعنی بہت بڑے راز اور اخفاء کی بات ہوتی ہے. نبی پر ضروری ہوتا ہے کہ اس کو مخفی رکھیں, اور نبی کی زندگی کا یہ بہت اہم مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد سختی ختم ہو گئی ہے اور راحتیں آنے والی ہیں, اور اللہ چاہتا ہے کہ نبی کی ساتھ اسبابی مدد بھی رہے اور تاثیر کی مدد بھی رہے. نبی اس راز کو افشا نہیں کرتا. قرآن اٹھا کر دیکھیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں ابھی تک بیاہی نہیں گئی ہیں, کہتی دوپہر کا وقت تھا سرکار تشریف لائے, اور سرکار ہمارے گھر میں آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر تیرے گھر میں جو لوگ ان کو باہر نکال, میں ضروری بات کرتا ہوں. ابو بکر نے آواز دی, چلو باہر چلو, چلو باہر چلو. تو کہا ابو بکر یہ کون ہے؟ کہا حضور میری بیوی میری بچیاں. کہا تیرے گھر والے؟ کہا ہاں. کہا ان کو رہنے دے. کہا ان کو رہنے دے, ان کو رہنے دے, کھڑکی دروازے بند کر لے, ضروری بات کر رہا ہوں. کہا کیا؟ کہ رب نے حکم دے دیا آج رات کو چلنا ہے, میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے. کہا جی حضور. کہا تو بھی چلے گئے. صدیق اکبر دھاڑے مار کر رونے لگے. سیدہ عائشہ میری ماں کہتی ہے کہ غم میں روتا ہوا دیکھا تھا, سنا تھا کہ لوگ خوشی میں بھی روتے ہیں, لیکن جب میرا باپ حضور کے سامنے رویا تب مجھے پتا چلا کہ ہاں خوشی میں بھی بندے کو رونا آتا ہے. سرکار سے عرض کی, حضور آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہاں. دروازہ کھولا, باہر آئے, جو اونٹوں کو رکھنے کی جگہ تھی وہاں پہنچے. کہا حضور مجھے پہلے پتا تھا کہ آپ غلامی کے لیے مجھے لیں گے. حضور نے کہا ابو بکر تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا حضور یہ دو اونٹنی میں نے پہلے خرید لی تھی. بولو سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں کامل مرید, جو پیر کے قال میں بھی, حال میں بھی, صورت میں بھی, رنگ میں بھی, مزاج میں ڈھل جائے, اور اسے پتا ہو میرا مرشد چاہتا کیا ہے, اسے پتا ہو کہ کل میرا مرشد مجھے کیا کہے گا. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ غلامی کے لیے لیں گے تو مجھے لیں گے. فرمایا دو اونٹنی میں نے پہلے خرید لی. سرکار نے فرمایا اچھا یہ جو اونٹنی تو نے خریدی ہے, یہ بڑا بنیادی بات کرتا ہوں, یہاں پر بڑی بکواس کی جاتی ہے, اس بکواس کو میں ایکسپوز کرنے کے لیے, اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے حقیقت بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت ابو بکر سے حضور نے فرمایا یہ اونٹنی کتنے کی لی تو نے؟ تو مثال کے طور پر 100 درہم کی. کہا حضور بس لی ہے؟ کہ نہیں نہیں, کتنے کی لی؟ میں پیسے دوں گا اس کے. کہا حضور میں پیسے کیسے دوں گا؟ میں بھی آپ کا, میرے پیسے بھی آپ کے, میرے بچے بھی آپ کے, میرا گھر بھی آپ کا. لیکن سرکار نے اصول بیان کیا, اصول. فرمایا ابو بکر تیری محبت کو میں قبول کرتا ہوں, لیکن یہ رب کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی نبی ہجرت کرتا ہے تو وہ چیزیں اپنے جیب سے خریدتا ہے, تو یہ قانون ہے. تو الامر فوق الادب, جب رب کا قانون آ گیا, نبی بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے تو کثرت سے منع کیا, لیکن جب یہ حکم بیان ہوا تو پھر تو وہ عشق کے بندے ہیں. عرض کی حضور یہ میں نے 100 درہم کی خریدی. مثال کے طور پر سرکار نے 100 درہم دیے. بعض بکواس کرنے والے یہ بکواس کرنے لگے معاذ اللہ کہ 50 کی اونٹنی 100 میں بیچی تھی. میں نے کہا تو رب کو جواب دینا چاہیے تھا نا, جو ابھی ایسا ہے تو اس کو سفر میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ سفر میں لے جا کر تم نے چاند کی طرف دے کر خود اپنے منہ پر تھوک گرایا ہے.
چلی پھر بھی تمہاری کچھ نہیں، گئے پھر بھی ابو بکر ہی ہے،
گئے بولیے پھر بھی ابو بکر ہے، تیرا جھوٹ خود کھل گیا، غار میں پھر بھی ابو بکر تھے، اور سفر پورا سر اور راز کا تھا، جو 50 کی چیز 100 میں بیچے وہ تو پہلے راز بتا دے، وہ تو وہ ان کے بچوں نے بھی راز کسی کو نہیں بتایا، گئے پھر بھی ابو بکر ہے۔ اور کیا ہوا اگر آپ سنیے، یہاں پر میں ان کا تعصب بتاتا ہوں اور مجھے ہنسی آ جائے، ٹام اینڈ جیری مجھے ایک ہنسی سی آتی ہے کہ یہ کتنے بےچارے بے بس ہیں، یوں ہاتھ مارتے ہیں، ہاتھ میں آتا کچھ بھی رہی ہے، کیونکہ قرآن سایہ کر رہا ہے ابو بکر پر، بولیے سبحان اللہ کتنا ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ میں نے کہا کسی کتاب کو ہاتھ میں لگائیں، صرف قرآن سے بات کریں گے، بس قرآن کی ایک ایک آیت سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کے اخلاص کو بیان کرتی ہے۔ میرے دوستو اب آپ ذرا غور سے سنیے، حضرت علی کو حضور نے گھر میں ٹھہرایا، جو بہت بڑی منقبت ہے، بہت بڑی شان ہے، فرمایا علی یہ امانت کافروں کی ہے، یہ تو رکھ کر سو جا، اور صبح ہوگی یہ امانتیں بانٹ دینا، یہ امانتیں، اور حضرت علی بھی پھر مولا ہے نا ہمارے، بولو سبحان اللہ، یہ دل ابو بکر عمر دونوں کا ہے، یہ دل ابو بکر و علی دونوں کا ہے، اس میں میرا تیرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا تیرا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطت رسول اللہ کی، کیونکہ اہل بیت جو ہیں وہ کشتی نوح کی طرح ہے اور صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جو کنارے پر کھڑے ہو کر ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں تو ڈوب کے مرے گا تو، اور جو کشتی میں جائے ستاروں کو چھوڑے وہ بھی غرق ہوگا، پار سنی ہوگا، بیٹھے گا کشتی میں ہدایت تاروں سے ملے گا، یہ بھی محفوظ وہ بھی محفوظ، کشتی میں بیٹھا تو جان محفوظ، ستاروں کو دیکھا تو ہدایت محفوظ، سیدھا وہ کنارے پر پہنچے گا۔ حضور نے فرمایا صحابی کا نجوم فبیائی مقتدائی تم اہتدائی تم، میرے ہر صحابی سے پیار کرو، میرا ہر صحابی تمہارے لیے ہدایت کا نور ہے۔ حضرت گرامی توجہ فرمائیے، سرکار نے حضرت مولا علی کو گھر میں لٹایا، اور حضرت علی بھی مولا ہے نا ہمارے، بولو سبحان اللہ، سو گئے، اور کہنے لگے پھر میں ایسا سویا کہ پھر موت کا کھٹکا ہی نہیں، کیونکہ حضور نے کہا صبح ہوگی، حضور نے کہا صبح ہوگی اور ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی کو گھر میں لٹایا اور ابو بکر صدیق کو لے گئے، ابو بکر صدیق کو، میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے اس میں کون سی فضیلت ہے، گھر میں لٹایا ان کی فضیلت، میں نے کہا فضیلت ہے لیکن جس کو لے گیا اس کی فضیلت زیادہ ہے، میں نے کہا اگر ایسا ہوتا کہ امانت ابو بکر کے پاس رکھتے لے کر علی کے ساتھ جاتے تو تم بتا رہے دیکھو لے کر کس کو گئے، میں نے کہا ایسا ظلم نہ کرو، اگر یہ معاملہ دوسرا ہوتا تو تم کتنا شور مچاتے، ہم تو دونوں کو قبول کر رہے ہیں، حضور لے کر اس کو جاتے، کیونکہ گھر کی بات تھی تو گھر والے کو رکھا، کہ گھر کا مخلص یہ ہے، گھر کا مخلص یہ ہے، اور پورے سفر کا مخلص ابو بکر ہے۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ جب روانہ ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے روکا نہیں، جو رب راز کو آیا کرنے سے روک رہا ہے، محبوب بولنا نہیں کسی کو کہ رات کو جا رہے ہو تو ابو بکر کے ساتھ بھیج رہا ہے، تو مطلب ابو بکر مخلص ہے نا، نہیں سمجھے آپ، سمجھے بولے سبحان اللہ۔ میں نے کہا دیکھیں صاحب، گئے تو ابو بکر ہی تھے، بولو سبحان اللہ، نہیں میں نے کہا نہیں صاحب، گئے تو ابو بکر ہی تھے، کہنے لگے نہیں میں نے کہا گئے تو ابو بکر ہی تھے، گھر کچھ بھی لو گئے تو ابو بکر ہی تھے۔ اور میرے دوستو دیکھیے، جب غار میں تین رات، یہ خود بیان کرتے ہیں، خود ظلم دیکھیں، اس کو کہتے ہیں چاند پر تھوکنا، یہ کبھی شجرت کا واقعہ کبھی نہیں بیان کریں گے، یہ بس گھر سے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بس وہ امانت تقسیم اور کہانی ختم۔ میں نے کہا نہیں، یہ پورا سفر بتا بھائی کیسے ہوا، نہیں میں نے کہا پورا بتا کیسے ہوا، نہیں لکھا ہوا تو ہم قرآن سے بتا دیتے ہیں، سورۃ توبہ سے، اگر آپ کے وہاں نہیں لکھا گیا تو قرآن میں لکھا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیے، تین دن کے قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں ٹھہرے، کافر غار کے پاس آئے نا، بولو حضور کو دیکھ سکے، تین دن میں راز افشا ہوا، ابو بکر سچے ہیں، بولو سبحان اللہ، کیونکہ گئے تو ابو بکر تھے، پیچھے کون تھا؟ غلام تھا، بیٹی تھی، ابو جہل مستدرک کے اندر موجود ہے، ابو جہل نے جب صبح جب ہوئی تو جب اس نے دیکھا کہ سرکار گھر پر نہیں ہے، وہ کہاں گئے، تو اس کو بھی پتا تھا، کافر تھا لیکن اس کو پتا تھا نبی اپنے گھر میں نہیں تو ابو بکر کے گھر میں ہوگا، تھا کافر لیکن اس کو مکہ کی تاریخ بتا دی کہ اگر اس کا نبی پاک کا جو سچا یار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اس وقت وہ ڈنڈا لے کر گیا اور حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے کو ٹھٹکایا. سید آسمہ بنت ابی بکر جو بڑی بیٹی ہیں, خاتون ہیں, عورت ہیں, اپنی بہنوں پر اس بات کو سوچیں, اپنی ماؤں پر اس بات کو سوچیں, دروازہ کھولا. اور جب صدیق اکبر جا رہے ہیں نا, تو صدیق اکبر جب حضور نے کہا کہ چلو ابو بکر میرے ساتھ چلو, تو ابو بکر صدیق یہ نہیں کہا حضور میرا غلام ہے, اونٹنی تیار ہے, آپ لے جائیں, لے جائیں, لے جائیں, آپ ساتھ لے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ لوگ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ساتھ اس لیے لے گئے کہ بات نہ پتا چلے کسی کو. میں نے کہا ساتھ لے گئے تو غار میں بھی محفوظ ابو بکر کے راز نے رکھا اور گھر میں بچوں نے رکھا. اب آپ غور کیجئے, تو اب آپ غور کیجئے کہ جب سفر روانہ ہوا ہے تو ابو جہل آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا, کھٹکھٹایا تو سید آسمہ بنت ابو بکر نے دروازہ کھولا, کہا کہاں ہے تیرے والد؟ کہا گئے. کہا کہاں گئے؟ کہا نبی کے ساتھ گئے. کہا پتا ہے؟ ہاں. کہا بتا؟ کہا نہیں بتاؤں گی. دشمن کے منہ پر کہا. کہاں گئے؟ کہا گئے. کہا نبی کی بھی گئے ساتھ میں؟ کہاں. کہا پتا ہے تجھے؟ کہاں. بتا. کہا نہیں بتاؤں گی. کہا ایک ایک جگہ پتا ہے مجھے, مجھے بتا کر گئے پڑاؤ کہاں ہوگا, مجھے بتا کر گئے رکھیں گے کہاں پر. کہا بتا. کہا کچھ بھی کر لے بتاؤں گی نہیں. اب روایت میں آتا ہے کہ اس نے ڈنڈا اٹھا کر حضرت آسما کے سر پر مارا. اس لاٹھ وہ ظالم ہو, اس صدیق کی بات کرتے ہو, گھر کی بیٹی کتنی فرما مردار ہے. جب ڈنڈا آپ کے کان پر لگا تو اس میں کانٹا تھا, کانٹا بالی میں چپ گیا, اور جب ڈنڈا کھینچا تو کان کٹ گیا. کان کٹا تو چیخ نکلی لیکن بتایا نہیں. گھر میں دادا بیٹھا ہے نابینا, انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا پاؤں میں کانٹا چپ گیا. باپ کو بتایا نہیں ابو بکر صدیق نے, بیٹی کو پتا ہے. دروازہ بند کر آئے تو باپ یعنی جو بڑبڑانے کا انداز ہوتا, ابھی مان نہیں لائے تھے, کہنے لگا لو رات گزر گئی, دن گزر گیا, تیرا باپ آیا نہیں, پتا نہیں کہاں چلا گیا. اور ابو بکر صدیق بھی یہ نہیں بول رہے حضور اکیلے چلے جائیے, میری جوان بیٹی گھر میں ہے, کافروں کو پتا چل جائے گا تو میرے گھر کا کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے کچھ بھی کریں گے آقا, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, میرا سب کچھ آپ ہیں. اب آپ دیکھیے جب باپ نے بڑبڑا کر یہ کہا کہ کہاں چلا گیا, رات بھر نہیں آیا, کیا حال ہے, گھر میں کھانے کو نہیں ہے. سیدہ نے جب دیکھا کہ باپ دادا شور کر رہے ہیں, قریب والوں کو بھی پتا چل جائے گا, تو فوراً ہلکے سے پانی لیا, کھجور کے درخت سے پانی کو بہایا اور ہاتھ سے دبا کر مٹکے کو توڑا. توڑنے کے بعد اس کی جو ٹکریاں بن گئی اس کو اپنے دوپٹے میں باندھا, باندھ کر لے کر آئے اور دادا کی صرف انگلیاں اتنی سی لگائی کہ دیکھو دے کر تو سب کچھ گئے ہیں نا. بولو سبحان اللہ. ایسا اخلاص دنیا کا کوئی وفادار نہیں پیش کر سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی یہ کہتی ہے کہ دادا جان ہاتھ لگا کر دیکھیے, دے کر تو گئے ہیں, دادا مطمئن ہو گئے. دو دن سے زیادہ بکریوں سے دودھ نکال کر پیش کرنے والی کون تھی؟ پوچھو ان سے غار میں کھانا کس نے پہنچایا؟ ابو بکر کی بیٹی آسمہ بنت ابی بکر نے پہنچایا. بیٹی ابو بکر کی بیٹی جو ہے وہ تو غار میں پہنچ گئی لیکن کافر غار میں نہیں جا سکے. اس کا مطلب جو راز تھا اس کی پاسداری صدیق اکبر نے بھی کی اور اولاد بھی کی. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بڑی قیمتی بات ہے, اور ایک دفعہ سبحان اللہ محبت سے کہیے, اور بڑی قیمتی بات ہے, توجہ رکھو ایمان والے. دیکھو آپ کے غلام ہیں عامر بن فہیرہ, حضرت ابو بکر کے غلام ہیں. کیا نام ہے بولیے؟ بڑا زور سے بولو, عامر بن فہیرہ غلام ہیں. اور یہ اتنے غلام تو ٹکوں پر بکتے ہیں, غلام تو کچرا ہے. یعنی عرب کے غلام جو ہے نا, وہ غلام ایسا جیسا ہمارے مزدور نہیں ہوتے, کبھی کتنے پہ دہاڑی پر رکھا, 80 روپے کا, 120 دوں گا تو آدھا کام چھوڑ کے وہاں چلا جاتا ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ مزدور اتنا لالچی نہیں جتنا غلام لالچی ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ تو ظلم و ستم کا دور تھا اور غلام چاہتا تھا کہ راحت مل جائے, آزاد کر دوں. اب آپ دیکھیے مکے کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے, کون ہے جو نبی کا محمد بن عبداللہ کا پتہ بتائے گا؟ اعلان ہو رہا ہے اعلان. کون ہے جو محمد رسول اللہ کا پتہ بتائے گا؟ اعلی خاندان میں شادی کرائی جائے گی. کئی ایک روایت میں ہوتا ہے کہ 100 اونٹ سرخ دیے جائیں گے, اور میں کہتا ہوں ایک سرخ اونٹ اس وقت کی ایک پراڈو ہے, اس وقت کی سب سے قیمتی اونٹ. سونڈ دیے جائیں گے، ریشم کے کپڑے دیے جائیں گے، قیمتی چمڑے دیے جائیں گے، جس قبیلے میں بولے گا شادی کرایا جائے گا کون ہے، تو بڑے بڑے بدک جائیں اور اسی گلی میں ابو بکر کا غلام بھی چل رہا ہے. بولو سبحان اللہ. وہ غلام جو چارانے میں دکھ جاتا ہے لیکن کروڑوں روپے کی آفر ہو رہی ہے، اس کی گردن جھکی ہوئی چل رہا ہے. تین دن وہ بکریاں لے کر گیا، دودھ پلایا، وہاں سے 12 دن کا سفر آپ کے ساتھ کیا، مدینے پہنچا، کروڑوں روپے قدموں میں تھے. ابو بکر تو ابو بکر، ابے ان کا غلام بھی نہیں بکا. یہ غلام کا اخلاص ملا کہاں سے تھا؟ یہ ابو بکر صدیق سے ملا تھا. میں نے کہا ابو بکر کا اخلاص تو روئے زمین پر کوئی نہیں لا سکتا کہ ابو بکر کا غلام، غلام چارانے میں بکتا ہے، ذرا میٹھی چیز دیکھے تو رال اس کی لپٹ جاتی ہے، ذرا آرام دوسرے غلام کا دیکھتا ہے تو ادھر بھاگتا ہے، 5 روپیہ زیادہ مل جائے تو ادھر بھاگتا ہے. یہاں کروڑوں روپے کی سیجے بچھائی گئی ہے، چاندی دیکھ رہا ہے، سونا دیکھ رہا ہے، لیکن پھر ادھر سے مصطفیٰ کی نالین کو دیکھتا ہے سودا. یہ عامر بن فہیرہ کو اخلاص ملا کہاں سے؟ بولیے کہاں سے ملا؟ بولیے کہاں سے ملا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ایک سلوشن کے طور پر، صدیق اکبر کے خلاف فیس بک پر تم سوشل باتیں کرنا بند، سوشل میڈیا پر بند کر دو، ہم اپنے انداز کے بارے میں سوچیں گے. عامر بن فہیرہ غلام ہے میرے دوستو. ابو بکر صدیق نے ان کے اندر توحید کو اس طرح راسخ کر دیا ہے، اس طرح بسا دیا ہے. توجہ رکھنا کہ جب یہ مدینہ ہجرت کر کر گئے، اور جب یہ جا رہے ہیں سرایہ نجد کی طرف، نجدیوں نجد کے علاقے میں جو لڑائی ہو رہی ہے، تو جاتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو ہے. سرکار نے فرمایا عامر روتا کیوں ہے؟ کہا حضور مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ سے ملاقات نہیں ہوگی. سرکار نے دلاسہ دیا کہ نہیں، اللہ خیر فرمائے گا. کہا حضور میرے لیے شہادت کی دعا کریں. کہا میں تیرے لیے شہادت کی دعا کرتا ہوں. یہ دیکھیں ابو بکر کا غلام کتنا مخلص ہے. کہتے حضور مروں گا کافر کے ہاتھوں، ایسی دعا کریں. کہا ہاں. کہا حضور لیکن مجھے کفر سے بہت نفرت ہے. کفر سے؟ کفر سے؟ کفر سے؟ مجھے کفر سے نفرت ہے یا رسول اللہ، میں مر بھی جاؤں تو میرے لاشے کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے. سرکار نے فرمایا ایسی ہوگا. سرکار نے فرمایا، بولیے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا. ایسے ہی ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، حضرت عامر بن فہیرہ گئے. عامر بن فہیرہ گئے اور جب لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کی، تو کافر جب ان کے جسم کو مسلح کرنے کے لیے، ناک کاٹنے کے لیے، کان کاٹنے کے لیے جب قریب آئے، قریب پہنچ رہے تھے کہ ان کا جسم اڑنے لگا. یہ ابو بکر کی تربیت ہے، یہ مرید ابو بکر صدیق ہے. جسم اڑنے لگا. تاریخ کی کتابوں میں کہ کافروں نے چھلانگ مار کر آپ کے جسم کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ جسم اوپر چلا گیا. یہ واحد صحابی ہیں جن کی قبر زمین پر نہیں ہے. لوٹ کر آئے، آ کر حضرت سارے صحابہ نے جس وقت یہ بات سید عالم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، عامر بن فہیرہ کے ساتھ ہم نے معاملہ دیکھا کہ جب قریب گئے تو ان کا جسم اڑتا ہوا چلا گیا. سرکار نے مسکرا کر فرمایا وہ دعا میں نے کی تھی، جبریل ان کو پروں میں اٹھا کر لے گئے. صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ان کا وجود غائب ہو رہا تھا. بولو سبحان اللہ. ہوا میں غائب ہو رہا تھا. ہوا میں؟ بولو ہوا میں غائب ہو رہا تھا اور بدلیوں میں وہ چلے گئے. سرکار نے فرما جبریل ایسی اٹھا کر ان کو جنت میں لے گئے. جبریل بولیے ایسی اٹھا کر ان کو جنت کے اندر لے گئے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی خدمت میں بیٹھنے والا اتنا مخلص ہوگا تو ابوبکر کے دل میں توحید کا چراغ کیسے جل رہا ہو. ابوبکر صدیق کے دل میں سرکار نے فرمایا لو کنت متخذا فی امتی خلیلا لا تخص کو ابا بکر خلیلہ. لوگو تم کیا جانو ابو بکر کا مرتبہ میری بارگاہ میں کیا ہے. فرمایا کہ اگر خدا کے، اگر میں روئے زمین پر کسی کو اپنا خلیل بناتا، گہرا دوست، ایسا دوست کہ جس کے سامنے دل کے سارے راز ڈال دیتا، تو ابو بکر کو بناتا. ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن تمہارے اس مصطفیٰ کا اگر کوئی خلیل ہے تو اللہ کی ذات ہے. علماء فرماتے کہ دیکھیے یہ منصب اتنا عالی تھا کہ جس کو ابو بکر برداشت نہیں کر سکتے تھے. رب نے، حضور نے فرمایا کہ اگر یہ منصب پر کسی کو بٹھانا ممکن ہوتا تو میں ابو بکر کو بٹھاتا، لیکن میرا خلیل جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو آپ اس بات کو دیکھیے کہ خلیل تو اللہ ہے لیکن حضور کے کتنے قریب ابو بکر ہیں۔ حضور کہتے ہیں اگر کوئی اس منصب پر آ سکتا تو ابو بکر آتا تھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اگر کوئی اس منصب پر آ سکتا تھا تو کون آ سکتا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انا کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ دیکھیے کیا خوبصورت کرامت ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ انا، ہم کان لڑتے بگڑ رہے ہیں، اہل بیت سارے چاہنے والے ہیں، میری ماں کی عزت قربان ہو جائے، سیدہ خاتون جنت خیر النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی دہلیز پر۔ سیدہ جب بیمار ہوئی نا، سرکار کے وصال کے بعد جب ان کو غم لگا اور وہ بیمار ہوئی، تو ان کی خدمت کرنے کے لیے سے کوئی نہیں گیا تھا، ابو بکر کے گھر سے ان کی بیوی گئی تھی ان کی خدمت کے لیے، سمجھ رہے؟ حضرت آسمہ بنت عمیس، آسمہ بنت، جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو ان سے علی نے نکاح کیا، تو جھگڑا گائے، جھگڑا گائے، اور کہاں سے جھگڑا آ گیا؟ میں کہتا ہوں جھگڑا جو پھیلا رہے ان کو پکڑو، ہم تو کہتے ہیں جھگڑا کہیں نہیں ہے۔ سیدہ خاتون جنت، جنت کی شہزادی، جب جنت میں جائے گی تو رب کہے گا او جنتیو سروں کو جھکاؤ، بنت رسول اللہ جا رہی ہے رضی اللہ۔ سیدہ زہرا کا ورود مسعود جب ہوگا تو آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو، اس بات پر توجہ کیجئے، سیدہ جب بیمار ہوئی ہیں تو خدمت کے لیے کون گیا؟ آسمہ بنت عمیس، آسمہ بنت۔ اور حجۃ الاسلام کا جملہ مجھے یہاں پر یاد آیا، بڑی قیمتی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ ناراض تھی ابو بکر سے، سیدہ ناراض تھی ابو بکر سے، بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور اہل سنت کے چرخ پر آپ کا سایہ رکھے۔ اس لیے یہ تو فیلڈ والوں کی باتیں ہیں، یہ تو درد والوں کے دل میں ایسے نکتے آتے ہیں۔ بڑی پیاری بات سنیے، حضور نے فرمایا کہ جب بندے کا باپ مر جائے نا اور اپنے باپ سے صلح رحمی کرنا چاہے تو پھر باپ کے دوستوں کا ادب کرے، اور جس بندے کی ماں مر جائے اور وہ ماں کے دل کو قبر میں خوش کرنا چاہے تو ماں کی بہن کا ادب کرے۔ ماں کی اگر بہن نہ ہو تو ماں جن سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر خوش ہوتی تھی ان کا ادب کرے، باپ کے دوستوں کا ادب کرے۔ یہ حضور نے بتایا۔ مجھے بتائیے کہ حضور اپنے قبر میں جن کو ساتھ لے گئے، سیدہ زہرا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو بکر کو مصلے پر بٹھایا، سیدہ نے سینکڑوں خطبے سنے کہ میرے والد نے جب بھی نام لیا تو ابو بکر کا لیا، عمر کا لیا۔ میں کہتا ہوں نیچ آدمی بھی اپنے باپ کے دوستوں سے نہیں الجھتا، سیدہ تو پارسا ہے، وہ ابو بکر سے ناراض کیسے ہو سکتی تھی؟ سمجھے آپ، میں مانتا ہی نہیں ایسی بنڈل بازی، نہیں سمجھے آپ، سمجھے تو سبحان اللہ بولیے۔ اور پھر میرے دوستو اہل بیت کا اخلاق، ایک عام گھٹیا آدمی کا بھی اخلاق یہ ہوتا ہے کہ اس کے باپ کا دوست آئے تو سگریٹ پیرو پھینک دیتا ہے، نہیں میرے باپ کا دوست آیا، اگر باپ کا دوست آ جائے، باپ مر گیا باپ کا دوست آ گیا، عام گھٹیا آدمی بھی ہو تو کھڑے ہو کر کہتا ہے چاچو کیسے ہیں آپ، خیریت سے، کوئی آپ کی کوئی خدمت میرے لائے۔ عام چور چکاری بھی کرنے والا ہوگا تو باپ کے دوستوں کا ادب کرے گا، ماں کی سہیلیوں کا ادب کرے گا۔ اور پھر جو اہل بیت ہیں ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ اہل بیت کے اخلاق کو قرآن نے ذکر کیا کہ جس وقت حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو، اور یہ جملہ آپ کا بڑا پیارا ہے جو تسنا فرماتے ہیں، جب بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کا اخلاق دیکھو کیسا ہے، کہتے ابا بے فکر ہو جاؤ بس چوری پھیر دینا۔ نبی کے گھر والوں کا تو اخلاق ایسے ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، ایک عام گھٹیا آدمی باپ نہیں سمجھے آپ؟ میری ساری تقریر ایک طرف اور بزرگوں کے جملے ایک طرف، سنیے اس بات کو، باپ کے دشمن، باپ کے دوست سے اور ماں کی سہیلیوں سے گھٹیا سے گھٹیا آدمی نہیں الجھتا۔ میں نے آپ کو مثال دی، سگریٹ پی رہا ہو اور باپ کا دوست آتا سگریٹ پھینک دیتا کہ نہیں میرے ابو کے دوست ہیں، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ حلالی میں ہوتا ہے، بولیں سبحان اللہ۔ میں پوچھتا ہوں عام گھٹیا آدمی بھی اتنا اخلاق تو رکھتا ہے، تو سیدہ ان کی تطہیر کے لیے تو قرآن کی آیتیں اتری ہیں، ان کی شان میں تو آیت تطہیر اتری ہے، ان کی چادر مبارک پا پر تو فرشتے بھی نظر نہیں ڈالتے کہ بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، جس سیدہ کے دوپٹے کو معصوم فرشتہ نہ دیکھے
اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، وہ ابو بکر سے کیسے ناراض رہ سکتی؟
نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے آپ؟ پھر بولیں سبحان اللہ. اور سنیے، اماموں کے امام، سنیوں کے سلسلے کے بے تاج بادشاہ، سلسلہ قادری اور چشتی اور نقشبندی اور سہروردی ہو، ان کے بغیر گزر نہیں سکتا، میرے آقا علی بن حسین بن علی امام زین العابدین. ایک چیمپئن پیر مجھے ملا، وہ ہمارے وہاں یوں ہوتا ہے نا کہ دیکھو ہمارے، میں اس چیز پر اختلاف نہیں کر رہا، میں جو مزاج بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، واسطانی پہ قوالی کرے، من کن تو مولا. میں نے کہا پیر صاحب مانا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کیوں بجا رہے تھے، مانا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ میں نے کہا اس کا مانا سمجھتا پہلے، اس سے پہلے ایک تقریر کر کہ ابھی جو پڑھی جا رہی وہ حدیث شریف ہی ہے، اس کا معنی یہ ہے اور اس کے بارے میں حضرت علی کا موقف یہ ہے، اب پڑھیے آپ، اب پڑھیے. مجھے باقاعدہ ایک محفل میں ملے کہ لگے یار شاہ صاحب ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے علماء نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ اس سلسلہ چشتیہ کا بہت بڑا کوئی ہمارے علاقے کا ایک چیمپئن تھا، نام نہیں لیتا میں اس کا، اور اصل تو چشتیہ جو مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں ان کے کیا کہنے، یا واقعی میں وہ شجرے کے پڑھے لکھے اور عالم دین ہیں، ان کی بارگاہ میں میرا سلام. لیکن جو لفافے ان سے لیتے ہیں، لفافے ان سے لیتے ہیں اور پھر ہم پر نزلہ گراتے ہیں، ان کو کہتے جنت ہے جنت. میں نے کہا صحابہ کے خلاف بول رہے ہیں جنت ہے. میں نے کہا ابو بکر علی کے خلاف کہا، نہیں علی کا تو ذکر کرتا ہے. میں نے کہا جو ابو بکر کو پہلا نام مانے وہ علی کے خلاف ہی ہے، اس لیے کہ علی نے نمازیں پڑھی ان کے پیچھے. جنت ہے، غوث پاک کا عقیدہ نہیں تھا، خواجہ صاحب کا عقیدہ نہیں تھا. سنیے، اس سے کہنے لگے ہمارے شجروں میں بھی تو ظلم ہوا ہے نا. میں نے کہا کیا؟ میں نے ہمارے شجروں میں اہل بیت کا نام ہی نہیں ہے. یقین کرے جب میں نے سنا تو مجھے چکر سا آیا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں. میں نے کہا کیا پیر صاحب؟ بھائی جی میں نے کہا کیا پیر صاحب کیا کہا آپ نے؟ کہ لگے کہ وہ ہمارے شجروں میں اہل بیت کا نام ہی نہیں ہے. میں نے کہا کتنے مرید آپ؟ کہا الحمد للہ حیدرآباد یہاں سب ہے. تو میں نے کہا وہ شجرہ یاد ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا یہاں کیا کر رہا ہے پھر؟ میں نے کہا چشتی ہے تو سجرا لا، کیسے ہو سکتا ہے بارہ اماموں کا نام نہ ہو اس میں؟ کیسے ہو سکتا ہے امام جعفر صادق کا نام نہ ہو؟ کون سا سلسلہ؟ قادری چشتی نقشبندی اٹھائیے، حضرت مجدد الفشانی نقشبندی ہیں، اپنے والد سے سلسلہ چشتیہ میں مرید ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے، فاروقی ہیں، مجدد صاحب فاروقی ہیں اور نقشبندی سلسلے کے مجدد ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سے پوچھا، حضور قبلہ سیدی عبدالحمد میاں رحمہ اللہ سے، کہ حضور آپ کثرت سے حسین حسین حسن حسن کرتے ہیں، یہ مجدد صاحب سلسلہ نقشبندیہ کے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ نقشبندی اور دل میں فرق ہونا چاہیے. نقشبندی ہوتا صحیح عقیدے والا ہے اور اسی پر رہنا چاہیے. وہ اللہ کے ہو کے ذر میں توحید میں ایسا نہ ہو جائے کہ شیطان اس کو کوئی دوسری توحید سکھا دے جو ابلیس کو سکھائی تھی اس نے. اس کی توحید یہ، ارے جبری بول رہے توحید یہ جس کو اللہ کہہ رہا مانو تو اس کو بھی مانو. وہ کہہ رہا نہیں، ہماری توحید یہ کہ صرف اللہ کو مانو. تو میں نے کہا ایسی توحید نہ سیکھنا، جبریل والی توحید سیکھنا. اور مجدد صاحب اپنے مکتوبات میں جبریل والی توحید سکھاتے ہیں، پاکیزہ توحید سکھاتے ہیں. اور کیا جملہ لکھتے ہیں؟ مجدد صاحب کہتے ہیں خدا کی قسم میں اللہ کو اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے. لکھا آپ نے، فرمایا میں اللہ کو اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے. مجھے بتاؤ کیسے عاشق ہیں؟ آپ سے فرمایا گیا حضور کیسے بنے؟ فرمایا نور سے بنے. یہ سب مجدد صاحب کے عقیدے موجود ہیں. مجدد صاحب کہتا ہے میں اپنے والد سے چشتیہ سلسلے میں مرید ہوا ہوں، اپنے والد عبدالحد میاں رحمہ اللہ. کہتے ہیں آپ جب دیکھو امام حسین کا نام، اہل بیت کا نام، کوئی آپ کے پاس دلیل ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا قریب آ کا کیا کا مجھ پر یہ منکشف ہوا کہ جو ایمان پر مرنا چاہتا ہے وہ اہل بیت کا ذکر کرے، جو ایمان پر مرنا چاہتا ہے وہ رسول اللہ کے خاندان کا ذکر کریں. بولے سبحان اللہ، رسول اللہ کے. تو امام زین العابدین جو سلسلہ قادریہ ہو چشتیہ ہو، تو مرید بھی ذرا، میں دعا کرتا ہوں اللہ سارے پیروں کا آباد رکھے، لیکن جو ہو اہل سنت کے نقش قدم پر. میں اپنا نہیں مرید بنا رہا، تو اپنے شجرے بھی چیک کریں آپ، ٹھیک ہے؟ اور جس محفل میں آپ کو اہل سنت کے نظریات کے خلاف اگر بات نظر آئے تو پھر میں آپ سے بات عرض کروں گا کہ آپ نے تو پیر پکڑا اس لیے تاکہ حضور تک پہنچائے، وہ تو خود کہیں پہنچا ہوا تو وہ آپ کو کیا پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پیر کی پہلی علامت یہ کہ عقیدہ صحیح ہو، دوسرا یہ کہ اتنا عالم ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتاب سے نکالے، تیسرا یہ کہ اعلانیہ گناہوں سے بچتا ہو، چوتھا یہ کہ اس کا سلسلہ مولا کائنات تک متصل ہو، اور پانچواں تو خیر وہ شرط کم لوگوں میں آتی ہے کہ جو مرید کے چہرے کو دیکھے تو دل کو بھی جانتا ہو. اب ذرا سنیے اس بات کی طرف میرے دوستوں، میں توجہ رکھتا کہ چاہتا ہوں آپ کی، کہ امام زین العابدین جو ہمارے پیروں کے پیر ہیں، اور گفتگو ختم کر رہا ہوں، پیروں کے بولو، پیروں کے سرکار کی قبر شریف کے قریب سے گزر رہے ہیں، سرکار کی قبر شریف کے قریب سے گزرتے ہیں، اور گزرتے ہیں تو کسی نے روک کر پوچھا، یہ بتائیے کہ ابو بکر کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے چہرے مبارکہ کو قبر شریف کی طرف کیا، کہا وہ دیکھ رہا کیسے سو رہے ہیں، کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسے ہی ہیں وہ. اور امام جعفر صادق کے قول پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کا سر چشمہ ہے. حضرت علی کے ایک بیٹے ابو بکر، کربلا میں عباس بن علی بھی شہید ہوا، عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ نے، ان سے پہلے حضرت علی کے ایک بیٹے اور شہید ہو چکے ہیں، ابو بکر بن علی، ابو بکر بن ایک اور شہید ہو چکے ہیں، عمر بن علی، ایک بیٹے اور بھی عثمان بن علی. آپ نے دیکھیے بچوں کا نام حضرت علی نے کیسے رکھا، کربلا میں شہید ہوئے ہیں ابو بکر بن علی، حضرت عباس علم بردار سے پہلے، بولیے سبحان اللہ. مجھے بتاؤ جب آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دس جگہ جاتے ہیں، حضرت کوئی نام بتائیے، کوئی نام. میں پوچھتا ہوں کہ تم کو نام کون سا اچھا لگتا ہے، کہا میرے والد کا نام مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرے تایا کا نام مجھے بہت اچھے لگتے تھے، تو میں نے کہا ان کا نام کیوں رکھ رہا ہے، کیسے لے کہ ان سے بڑا پیار تھا، تو جب میں اس نام سے اس کو پکاروں گا تو بچے سے پیار دگنا ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے نا، آپ اپنی بچیوں کا نام نانیوں کے نام پر، دادیوں کے نام پر رکھتے ہیں. بندہ اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھنا زیادہ پسند کرتا ہے جس سے محبت بڑھے. تو علی نے جب اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، بولو سبحان اللہ، یہ سلوشن ہے، یہ بیلنس پوائنٹ ہے. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کراچی میں 100 مجلسیں ہو رہی ہوں گی، یہ عقیدہ کہیں نہیں دیا جا رہا ہوگا. ہاں، اس ملک کے خلاف، اس ملک کی املاک کے خلاف کچھ ہوگا، ہم اخلاقی طور پر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو روکیں گے. اور میں بارہا اپنی محفلوں میں کہتا ہوں، بجلی چوری کرنا حرام ہے، بجلی چوری کرنا حرام، اسٹریٹ لائٹ توڑنا حرام، سگنلز کو توڑنا بھی حرام ہے. اور جہاں رفتار لکھی ہوئی ہے ٹریفک کی، جو متعین کر دیا ہے حکومت نے، اس سے زیادہ چلانا بھی حرام ہے. اس لیے کہ جس طرح شریعت نے ہم پر اللہ کے حکم فرض کیے ہیں، اسی طرح ریاست کے حقوق بھی ہم پر ہیں، ریاست کے. تو یہ سگنل جو آپ توڑتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے موٹر سائیکل والے بھائی جو سامنے سے یو ٹرن ہوتا ہے لیکن پھر بھی غلط آتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں، یہ گناہ ہے، کیونکہ وہ اگلا جو آ رہا ہے اس کے لیے ایک مصیبت، آپ کے لیے ایک مصیبت، سمجھ رہے میری بات آپ، اس کے لیے ایک مصیبت، آپ کے لیے ایک مصیبت. اور ون وے ٹریفک رول جو ہے یہ مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ جی اور جینے دو والی پالیسی، جب آگے گورنمنٹ نے یو ٹرن منائی ہے جو ایک برداشت کی علامت ہے، آپ اس کو فالو کریں تاکہ شہریوں کے دل سے بغض ختم ہو اور محبت پیدا ہو. آپ جو فرسٹ ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے ایک بندہ اپنے ٹریک پر آ رہا ہے، اور ہماری رکشا چلتا ہی نہیں ہے 5 سے زیادہ، لیکن ہم نے چلانا ادھر ہے، تو مجھے بتاؤ دل کتنا برا ہوتا ہے. اور پھر اس میں کیا ہوتا، ہم کہتے ہیں پاکستان ایسا ہے. میں نے کہا پاکستان ایسا نہیں، یہ ایسا ہے، سمجھ رہے میری بات، اپنا انداز چینج کرو، پاکستان کے خلاف نہیں بولنا، اور حق بھی یہ ہے، سمجھ رہے آپ، جس اپنے استاد اپنے باپ کے خلاف بولو نا کہ میں فلانی کی اولاد ہوں، میں تو ہوں غلط، یہ نہیں بولتے، کہتے میں تو پاکستانی ہوں، پاکستانی غلط ہوں. کیا کرتے ہو آپ، کیا کرتے ہو؟ اس وقت ہمارے ملک کو ایک بہت بڑے دہشت گردی کے جذبے کا اور اس صورت کا سامنا ہے، اس کے نزدیک سب سے بڑا جذبہ عشق رسول اور حب الوطنی کا جذبہ ہوگا. کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ اور میں ایک جملہ وہاں پر پیش کر کے حضرت امام جعفر کا آخری حوالہ پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیں ٹریفک رول کو فالو کریں گے نا تو آپ کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہوگی. اور اس وقت ہمیں اور آپ کو سب سے بڑی چیز برداشت ہے. دیکھو میں نے کتنی زور سے تقریر کی، لیکن میں بالکل ہلکا پھلکا ہوں. تو اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اور برداشت کے لیے ایک عملی صورت ہمارا ٹریفک کا رول ہے. آپ جب آپ کی سگنلز اور روبوٹ جو سامنے ہے اس پر اگر ریڈ لائٹ آن ہو گئی ہے، اس وقت آپ رک گئے سامنے والے کو آپ نے جانے دیا، تو یہ جتنا دیر آپ نے سامنے والے کو برداشت کیا نا، اس کی لذت آپ کو نماز میں آئے گی. آپ آزمائیے گا، کیونکہ ان رول سے عبادت میں بڑا فرق آتا ہے. آپ کے گھر کے اندر آپ کا رویہ چینج ہو جائے گا، نہیں سمجھے آپ. آپ کے گھر میں آپ کا رویہ چینج ہو جائے گا, دوستوں سے شدت ختم ہو جائے گی, گھر میں مار دھاڑ ناچاکی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ کہیں پر بھی اگر آپ نے برداشت کا مظاہرہ کیا ہے تو برداشت آگے تک آئے گا. جہاں بھی آپ نے جذباتیت دکھائی ہے ساری زندگی کو برباد کرے گا. تو ٹریفک رول کو صوفیہ کہتے ہیں کہ نیک بننے کا بہترین فارمولا. بولیے سبحان اللہ. ہاں ہاں آپ ایسی دیوانہ مجھے سمجھ رہے ہیں, لیکن پانچ دن کر کے دیکھیے پھر مجھے بتائیے گا. پانچ دن صرف ٹریفک کے رول کو فالو کریں, چاہے ٹریفک آگے سے گزر رہا ہو یا نہیں گزر رہا ہو, آپ لال بتی کا انتظار کریں. جس وقت وہ گرین ہوگی اس وقت آپ چلیں گے. اور میں پوچھوں گا آج فجر پڑی کتنا مزہ آیا, آج بیوی سے بات کی تو مزاج کیسا تھا, آج بچوں سے بات کی تو مزاج کیسا تھا. آپ نے کہا یار یہ تو آپ تبدیلی ہو گئی, لگتا میرے اثرات ختم ہو گئے. میں نے کہا اثرات اور نظر بد ختم نہیں ہوئے, یہ تو نے جو برداشت کیا نا اس کا فیض تیری زندگی میں آ رہا ہے. بولے سبحان اللہ. قانون کی پاسداری, قانون کی بولیے اخلاقیات کے تحت. آپ کا پڑوسی آپ کا غیر نہیں. آج ہمارے میں کتنی اجنبیت آ گئی ہے کہ ہمیں پتا نہیں کہ ہمارا پڑوسی کیا کر رہا ہے. نہ آپ نے پڑوسی کو تنہا چھوڑا, آپ خود تنہا ہو جائیں گے. گرد و نواح میں نظر رکھیں, آگے بڑھیں. حضور نے کیوں فرمایا کہ جو آگے بڑھ کر راستے سے کانٹا ہٹا دے گا اس کے لیے صدقہ. میں اور آپ آج سے یہ عہد کریں کہ روڑ پر سڑک پر اگر کوئی پتھر پڑا ہو ہم ہٹا دیں, موٹر سائیکل اپنی روکیں, گاڑی روکیں, یار ہٹا دینا. اس کے بعد کہنا کہ لذت کیسے دل میں آئی. تو یہ جو حضور نے اشارہ فرمایا کہ راستے سے کنکر ہٹا دینا صدقہ ہے, تو ایک تو یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے, دوسرا اندر سے اطمینان ہے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہم عقیدہ بھی جم کر بیان کرتے ہیں اور حقوق کو بھی جم کر بیان کرتے ہیں, اس لیے کہ جتنا عقیدہ ضروری ہے اتنا یہ حق بھی ضروری ہے. جیسے اللہ کا حق ہے ویسے بندوں کا بھی حق ہے. بولو سبحان اللہ. اور گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھو حضرت علی کے بیٹے کا نام کیا ہے, بولو نا. چلو گیارہویں کی نسبت سے یہ میرے مولا کائنات کی نسبت سے 21 بندوں کو پہنچاؤ گے. مولا کی شہادت ہے نا, 21 بندوں کو. ٹھیک ہے, یہ کربلا کی نسبت کر لو تو امام حسین کی شہادت 10 کی ہے. ہمارے نزدیک وہ شہادت ہے. کیا ہے؟ ہم روئیں گے اس لیے نہیں کہ ان کو وہ مقام ملا ہے کہ ان کے صدقے ہمیں بھی مل جائے گا. اور قرآن نے صبر کی بات کی ہے, صبر جمیل کی بات کی ہے. اور صبر جمیل وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہو. کسی کو پتا نہیں کیا ہوا کرتا تھا, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن وہ اندر اندر وہ کیا ہے. اور اللہ نے کہا مومن خالص وہ ہوتا ہے جو صبر جمیل رکھتا ہے. صبر جمیل, صبر جمیل وہ ہوتا ہے جو نہیں ہے یہ ہو گیا, یہ صبر جمیل نہیں ہے. صبر جمیل وہ ہے کہ غم دل میں بندہ مسکرا رہا اور خیریت سے ہیں آپ تو بھی ٹھیک. اللہ کو ایسا بندہ بہت اچھا لگتا ہے جو اپنے معاملات کا شے, اپنے معاملات کو جو ذکر کرے وہ رب کے آگے ذکر کرے. بولیے کس کے آگے. اس لیے امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا تب بھی ہلکی سے مسکراہٹ تھی. علی اصغر کو چوم کر کہتے تھے فستو برب کعبہ. علی اصغر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا, پیشانی چومی, فرما فستو برب کعبہ, غم کا واویلا نہیں کروں گا. جس کی چیز تھی, جس سے بات کرنی ہے, وہ میرے دل کو جانتا ہے اور مقدمہ میرے دل کے اندر موجود ہے. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا آپ حضرت صدیق اکبر کو کیسا دیکھتے ہیں, بلکہ امام باقر سے کسی نے پوچھا یہ تلوار جو ہے تلوار اس کی مٹھی کو چاندی سے بنائیں تو کیسا ہے. فرما بنا سکتے ہیں. کا دلیل کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے بنایا تھا. وہ پوچھتا آپ ان کو صدیق کہتے ہیں؟ فرما تیری ماں تجھ پر روئے وہ صدیق ہیں, صدیق ہیں, صدیق ہیں, صدیق ہیں. تین دفعہ امام باقر نے فرمایا. کیا فرمایا؟ وہ صدیق ہیں, صدیق ہیں, صدیق ہیں. بولو سبحان اللہ. اور جب ان کے لخت جگر, دادا کی بات آپ نے سن لی امام زین العابدین کی, قبر کی طرف اشارہ کیا, ان کے بیٹے امام باقر کی بات سن لی آپ نے, صدیق ہیں, صدیق ہیں, صدیق ہیں. بولو نا سبحان اللہ. او ہم تو مولائی ہیں بھائی, ہم تو مولائی ہیں. ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ علی نے کبھی نہیں چھوڑا. ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہم صدیق اکبر کو صدیق کہنا چھوڑ نہیں سکتے اس لیے کہ 12 اماموں نے کبھی نہیں چھوڑا. ہاں الحمدللہ, بولو الحمدللہ. اور ہم اہل بیت کبھی نہیں چھوڑ سکتے اس لیے کہ ان کو کاندھوں پر بٹھانا ابو بکر کی سنت تھی. ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو کبھی کاندھے پر نہیں بٹھایا، لیکن امام حسن کو مدینے کی گلیوں میں کھیلتا ہوا دیکھا تو کاندھے پر بٹھایا ہے. رحماء بینکم، بولو سبحان اللہ، ادھر بھی کریم ہے ادھر بھی کریم ہے، دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بندائی ہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ کیا پوچھا تو نے، کہنے کہ آپ ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، فرمایا وہ تو میرے نانا ہے، وہ تو میرے، بولے نا میرے، وہ تو میرے نانا ہے. میں نے کہا کیسے، پوچھا کیسے نانا ہے، کہا دیکھ میرے جو اصل نانا ہے نا وہ ہے قاسم، اور وہ بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر کے، اور میری جو سجی نانی ہے نا وہ بیٹی ہے عبد الرحمان بن ابی بکر کی، یعنی میرے سگے نانا جو ہے وہ پوتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، اور میری سگی نانی جو ہے نا وہ پوتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی. جب ان دونوں چچزاد میں شادی ہوئی تو میری والدہ پیدا ہوئی، اور ان کا رشتہ لینے کے لیے میرے دادا جو ہیں میرے والد کے لیے رشتہ لینے کے لیے زین العابدین قاسم کے گھر گئے، اور پھر میری والدہ کا نکاح میرے باپ امام باقر سے ہوا، اور پھر میں امام جعفر صادق پیدا. سبحان اللہ، تو کتنی نسبت ہوئی، حضرت علی سے ایک نسبت ہوئی، یعنی امام باقر والی، آپ کے والد امام باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد حضرت حسین، ان کے والد حضرت علی، ٹھیک ہے. لیکن عشق دیکھیے امام جعفر صادق کا، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن مجھے شفاعت کے لیے، کیونکہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا، اور جو باپ کا ٹھکانہ ہوگا وہ بچے کا ٹھکانہ کرے گا اللہ رب العالمین جنت میں. تو فرمایا میرے باپ، میرے والد علی، کہتے ہیں میرے دادا علی کے نام سے مجھے ایک دفعہ پکارا جائے گا، اور میرے نانا ابو بکر کے نام سے دو دفعہ پکارا جائے گا. بولو سبحان اللہ. یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے یہ مبارک بات، یہ خوبصورت بات آپ نے ذکر فرمائی. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا وہ دور خلافت اور آپ کے کیے ہوئے فیصلے، آپ کے وہ بالکل حضرت عمر نے برقرار رکھے، اور حضرت عمر کے کیے ہوئے فیصلے کو حضرت عثمان غنی نے برقرار رکھا، اور ان تینوں کے کیے ہوئے فیصلے کو حضرت مولا علی نے برقرار رکھا. صدق کا فیصلہ جو ابو بکر نے کیا تھا وہ علی نے برقرار رکھا، وہ امام حسن نے برقرار رکھا. تو بات کرنی ہے تو پھر علی کے بارے میں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ٹھیک کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک اس لیے کرتے ہیں کہ ابو بکر نے بھی ٹھیک کام کیا تھا. بولیے سبحان اللہ. تو صدق کا جو فیصلہ حضرت ابو بکر کا تھا وہی حضرت علی کا تھا، وہی حضرت امام حسن کا تھا. اور آپ دیکھیے نہج البلاغہ کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی نے لکھا کہ دیکھو بھائی خلیفہ اللہ نہیں بناتا، خلیفہ شورا بناتی ہے. فرمایا انما الشورى للمهاجرين والانصار. اے معاویہ رضی اللہ عنہ سنو کہ شورا جو ہے، انما الشورى للمهاجرين والانصار، شورا جو ہوگی نا، شورا جو خلیفہ بنائے گی وہ مہاجرین اور انصار کی ہے. کس کی بولیے؟ یہ علی کو ہٹاتے ہیں، علی پھر ان کی بات کرتے ہیں. انما الشورى للمهاجرين والانصار، فرمایا شورا جو ہے وہ مہاجرین انصار کی ہے. اور آپ نے حضرت علی نے بڑے قیمتی جملے یہاں پر ارشاد فرمائے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں انما الشورى للمهاجرين والانصار، شورا مہاجرین اور انصار کی ہے. فإن اجتمعوا على رجل وسموه امام، فرمایا کہ اگر یہ شورا مہاجر انصار جمع ہو جائے اور جس کو خلیفہ کہے تو پھر یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. فرمایا معاویہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو. کہا کیوں؟ کہ الذی بایعونی ابا بکر و عمر و عثمان، کیونکہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں. بولو سبحان اللہ. میرے ہاتھ، کتنا کلیئر مسئلہ ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے عمر. میں نے ایک جگہ حوالہ پیش کیا تو مجھ سے کہنے کا سند پڑھے، سند پڑھے. میں نے کہا تم نے خود نہیں لکھی تو میں کہاں سے پڑھوں؟ اس میں سند کہاں لکھی ہوئی؟ کاشف تم سند کہاں لے؟ سیدھی کتاب ہے نجو بلا کا، سیدھی سیدھی شروع ہو گئی. مولا علی نے فرمایا سند کہاں لکھی ہوں؟ کہ سند پڑھو. میں نے کہا تو لے آ سند، تو لے آ سند، سند ہے کہاں پر اس کی؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں جب سے، نہیں سمجھے. کہنے کہ سند پڑھیں، سند پڑھیں. میں نے کہا سند تو لانا، کہاں ہے سند لکھی؟ سند لکھی بھی نہیں ہے، سند بتا. سند لکھی بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ خود پہ شروع ہوتے ہیں. نہیں سمجھے آپ، بہت بولے ہو. میں نے کہا یہ سند کہاں لکھی ہے وہاں پر؟ کہ سند پڑھے، سند پڑھے. اور میں نے کہا کہاں پڑھوں؟ جتنے نسخے چھپے ہیں، مصر کا چھپاؤ، بیروت کا چھپاؤ، ایران کا چھپاؤ، کراچی کا چھپاؤ، قم کا چھپاؤ، ہر جگہ کا، ہر جگہ کے سات آٹھ نسخے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. سند نہیں ہے, وہ شرح کرنے والے نے ابن نا ابن حدیث نے لکھی ہے نہ ابن میسم نے لکھی ہے, دو ہی شرح مشہور ہے, اس کی بھی سند نہیں ہے, سند پڑھو.
میں نے کہا سند علی ہے.
سند کون ہے؟
علی ہے.
علی کہتے معاویہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو, معاویہ میرے ہاتھ پر رضی اللہ عنہ بیعت کرو. کیوں؟ کیونکہ میرے ہاتھ پر ابو بکر کی بیعت کرنے والے بیعت کر چکے ہیں. اس کا مطلب ٹھیک تھے نا, میرے ہاتھ پر عمر کے بیعت کرنے والے بیعت کر چکے ہیں, میرے ہاتھ پر عثمان کے بیعت کرنے والے بیعت کر چکے ہیں, اور جن نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ مولا علی کی طرف چل پڑے. مولا علی کی طرف بولیے چل پڑے. حضرت عثمان غنی کی طرف چل پڑے, حضرت عثمان والے حضرت علی کی طرف چل پڑے, حضرت عمر والے حضرت علی کی طرف چل پڑے, اور مولا کی خلافت بالکل ستری اور پاکیزہ رہی. ستری اور بولیے پاکیزہ رہی. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے حضرت ابوبکر کے کیے ہوئے فیصلے کو ثابت رکھ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ ابوبکر صدیق کی ولایت و خلافت ترتیب کے اعتبار سے انتہائی مسلم ہے. اب میں گفتگو ختم کرتا ہوں. میں نے درمیان میں کچھ باتیں کی اس لیے کہ تقریر چل رہی تھی, اب تقریر ختم ہو گئی. اب بات یہ بیلنس پوائنٹ جو سامنے آ گیا کہ یہ دونوں جگہ پر شیر و شکر والا معاملہ ہے. یہ 10 روزہ کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے, سمجھ گئے آپ؟ اب آپ نے لڑنا نہیں کسی سے, اب آپ نے لڑنا, بولیے لڑنا. آنکھ پہنچ گئے آپ کے پاس. سند پڑھے, سند پڑھے, سند. میں نے کہا تو اپنا نام نہیں بتاتا, تیری سند نہیں ہے, سند پڑھے گا. میں نے کہا میں سنی ہوں, تو کون ہے؟ میں ایسی ہوں. میں نے کہا نہیں سند پڑھے نا آپ بھی. شاہد کاٹ جگہ کہ نہیں دکھاؤں گا. تو میں نے کہا سند آپ بھی پڑھے نا. اور حضرت علی سند ہے, بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی کون ہے؟ بولیے سند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وردہ ہونا آسمہ بنت عمیس نے سیدہ کی خدمت کر کے یہ بات بتا دیا کہ گھر میں خواتین کی طرف سے بھی پیار تھا اور محبت تھی. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک جملہ یہاں پر سنیے, جب سرکار کا وصال شریف ہوا, رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آئے اور حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر, ہمارا عقیدہ ہے تاجیل کا, اسی وقت بیعت کی. کہنے لگے نہیں نہیں اس وقت نہیں کی. میں نے کہا کب کی؟ کہنے لگے 6 مہینے کے بعد. میں نے کہا کی نا, ہم تو بیلنس بات کریں گے. نہیں سمجھے آپ, ہم تو بیلنس بات کریں گے. میں نے کہا بھائی کی نا, ہاں تو میں نے کہا بس یہی بیان کرو, تقریر نہیں کرو, جھگڑا ختم کرو. صحیح نا؟ نہیں سمجھے آپ, جھگڑا ختم کرو نا. میں نے کہا میرا موقف یہ ہے, تھانے میں ہم بیٹھ گئے. میں نے کہا میرا موقف یہ کہ فوراً کی, اسی وقت کی, سب کے ساتھ کی حضرت علی نے بیٹھ, تاجیلن کی. کہے گا نہیں اس وقت نہیں کی. ایسے صاحب نے پوچھا ہاں بھائی کب کی بیر؟ کہا 6 مہینے کے بعد. تو اس نے بولا بھائی کی نا, FIR واپس, FIR واپس. سنا FIR واپس. میں نے کہا نہیں ایسے صاحب, میری ایک بات آپ کو سننی پڑے گی. کیا؟ میں نے کہا یہ جو میرے سامنے والے نے بات کی نا 6 مہینے کے بعد کی, یہ بھی بڑے اچھے جملے. کیسے جملے ہیں؟ تو آپ کے خلاف جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ بھی میرے تائید میں جا رہے ہیں. کیوں؟ میں نے کہا ٹھوک بجا کر کی ہے. 6 مہینے کا مطلب کہ ٹھوک بجا کر کی ہے. اور جب کی تو پھر نہیں چھوڑا, جبکہ کی اسی وقت تھی. اگر 6 مہینہ بھی کی تو کی نا, بولو سبحان اللہ. تو کیس ڈسمس ہو گیا نا, بیلنس پوائنٹ پر ہم آ گئے نا. اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے, اللہ آپ کے بچوں کو آباد رکھے, اللہ رب العالمین اس امت کو تفرقے سے محفوظ فرمائے. صحابہ اور اہل بیت ہماری آنکھوں کے مثل ہے. اس میں سیدھی کون سی, الٹی کون سی؟ اس میں الٹی ہوتی نہیں, دونوں سیدھی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین ذکر سیدنا صدیق اکبر کے صدقے ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنائے. علم کو علم کی سطح رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسے تبرع, اسے تسنن, اسے دہشت گردی کی سطح تک لے جانے سے اللہ رب العالمین ہمیں علم کی توہین کرنے سے بچائے. علم کی توہین ہے, دہشت گردی علم کی, مارا ماری علم کی توہین ہے. اللہ رب العالمین جل مجدہ ہمیں غلط لوگوں سے دور رہنے کی اور سچوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.